الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم الشان نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ہدایت عطا فرمائے, اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی دوسری نعمتوں کا مل جانا نہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے اور نہ یہ نعمتیں انسان کے لیے آخرت کی نجات کا سبب ہیں. دنیا میں آدمی کو مال و دولت مل جائے, صحت مل جائے, یہاں کی زیب و زینت اور یہاں کا عہدہ مل جائے, یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. اچھوں کو بھی ملتا ہے, بروں کو بھی ملتا ہے, اور ان چیزوں کا ملنا ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد ایک انسان ان چیزوں کو پا کے مال, دولت, صحت اور اسی طرح سے خوبصورتی, عہدہ, گھر اور تجارت, سب کچھ. ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کو یہ چیزیں مل جائیں تو اس کو جنت بھی ملے گی, اس کی نجات بھی ہوگی, ضروری نہیں. دنیا کی نعمتوں کا ملنا نہ اللہ تعالی کی رضا کی علامت ہے اور نہ آخرت میں اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی نجات کا ذریعہ ہے, یقینی علامت یا یقینی سبب نہیں. لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ اگر انسان کو ملے تو ایک انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت اور فلاح کا دروازہ کھل جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت بھی ہے. اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے, اور جو ہدایت پر آتا ہے ایسی زندگی اس کی ہوتی ہے کہ اللہ مزید اس سے راضی ہوتا ہے. ہدایت بہت بڑی قیمتی چیز ہے, اور اللہ کی نعمتوں میں عظیم شان نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر مسلمان کو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس بات کا حکم دیا کہ جب وہ اللہ کے آگے کھڑے ہوں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور اللہ تعالی کی عبادت, اللہ کے رب ہونے کو تسلیم کریں, اس کے معبود ہونے کو تسلیم کریں, اور اللہ کے سامنے اپنی زبان سے باوضو ہو کر ہاتھ باندھ کے اللہ کے آگے کہیں, اقرار کریں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, جب اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ سے استعانت کرنے کا عہد کریں کہ اللہ ہی سے مانگیں گے اور اللہ ہی سے مانگتے ہیں, تو اس کے بعد مانگنے کا جب وقت آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا مانگنا سکھلایا یہ دیکھنا بھی ضروری ہے. کہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں کہ بعد کا جملہ کیا ہے, اس لیے کہ کل کا درس جو ہمارا ہوا ہے وہ یہی حصہ تھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور آج کا درس اس کا دوسرا پہلو ہے. کل کے درس میں عبادت کس کی, اس بارے میں گفتگو تھی, اور آج کے درس میں عبادت کیسے اور کس کے طریقے پر اور کس کی رہبری میں, آج کے درس میں اس کا جواب ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ توحید اور اتباع کی جو تعلیم ہے, جو کہ دین کے اصل اصول میں سے دو اہم اصول ہیں, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا بھی ہیں اور اس کا ایک واضح اعلان بھی ہیں, اس کی تشریح ہے کہ اللہ کی عبادت لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور اس کے بعد کا جز محمد رسول اللہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کی رہبری لانے والا ہونے کا اقرار ہے۔ ظاہر بات ہے جب ہدایت لانے والے ہیں، رہبری لانے والے ہیں، تو اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا، اس کی پیروی بھی کرنی پڑے گی۔ سورۃ الفاتحہ میں اگر آپ دیکھیں یہی دو باتیں آپ کو ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، آخرت کا استحضار ہے مالک یوم الدین میں، اور اس کے بعد میں بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور اللہ سے مدد چاہتے ہیں تو مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ اللہ نے سکھلایا تم کو اس وقت پہ کیا مانگنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو ہدایت دے صراط مستقیم کی، ہم کو گائیڈنس دے، ہم کو رہبری عطا فرما سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا غصہ ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو بھٹک گئے، راہ سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، ان کو راہ نہیں ملی، ان کو سیدھا راستہ نہیں ملا۔ یہ دعا بہت اہم ہے، اور اس دعا کا ہر رکعت میں مانگنا فرض کرنا اس کی اہمیت کے لیے کافی دلیل ہے کہ جیسے ایک آدمی اللہ کے معبود ہونے کا اقرار اگر نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں کہتا ہے، نماز نہیں ہوتی ہے، ویسے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ہر رکعت میں ہدایت نہیں مانگتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی وہ دعا جس کی ضرورت سب سے زیادہ انسان کو ہے، جس کے بغیر کام نہیں چل سکتا ہے، کھانا نہیں کھائیں گے کام چل سکتا ہے، دن بھر نہیں کھاتے رمضان میں کام چلتا ہے، آدمی کے پاس مال و دولت نہ ہو، رہنے کو گھر نہ ہو، پہننے کو کپڑے نہ ہو، آدمی کے پاس دنیا کی چیزیں نہ ہو چل جاتا ہے، لیکن ہدایت اگر انسان کے پاس نہیں ہو نہیں چلتا ہے، کیونکہ اگر انسان کو ہدایت نہ ملے دنیا میں بھی گمراہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا سے محروم رہے گا، اور آخرت میں اعلیٰ ترین نعمتیں جو خاص بندوں کو ملنے والی ہیں ان سے بھی محروم ہو جائے گا، جنت سے محروم ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا، کب؟ جب اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے باوضو قبلہ رخ ہونے والے بندوں کو حکم دیا ہدایت مانگو، ہدایت مانگو، اسلام پر ہے لیکن پھر بھی مانگنا کیا ہے؟ اللہ سے ہدایت مانگنا ہے۔ لیکن افسوس کی چیز یہ ہے کہ ان آیات کو آدمی سمجھتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے سماج میں قرآن کو سمجھنے کا رواج نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے پڑھتے ہیں لیکن بہت کم بندے ہیں جو قرآن کو سمجھ کر بھی پڑھتے ہیں۔ علماء نے جو تفسیریں لکھی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور صحابہ اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں، ان تفاسیر کو پڑھنا، اس کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس آیت میں اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اس کے سمجھنے کی کوشش کرنا یہ ایک مسلمان کا خصوصی کام ہے۔ ایک مسلمان ہے، اللہ کا کلام ہے، ساری دنیا کی باتیں اگر کوئی صاحب کچھ بتائیں سمجھ میں نہیں آئے کیا فرما رہے ہیں، جیسے ابھی کہا گیا کہ سحری سے استفادہ کریں، اب ہو سکتا ہے کسی کو نہیں سمجھا ہو کہ سحری سے استفادہ کیا ہوتا ہے، استفادہ کا مطلب کیا ہے، تو کوئی آدمی دوسرا بتایا ہوئے سحری سے استفادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں، یہ تھوڑا بڑا لفظ ہے لیکن کام وہی ہے جو گھر پہ بھی کرتے ہو۔ ایک آدمی فوراً پوچھتا ہے سحری سے استفادہ کیا ہے، نہیں سمجھا فوراً پوچھے گا، لیکن قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے سال سال، زندگی زندگی بھر پڑھتا رہتا ہے، ساٹھ ساٹھ سال، لیکن آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ اس لیے جو ہماری خاص طور سے دعوت ہے اور کوشش ہے یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھنے والے بنے. پوری نہ صحیح, ضروری نہیں کہ ایک آدمی علامہ بن جائے قرآن کا, لیکن جتنا ہماری زندگی میں ضروری ہے, ہم اپنی استعداد جتنی اللہ نے ہم کو دی ہے اور علماء نے جتنی قرآن کے آسان کرنے کی کوشش کی ہے سمجھنے کے لیے, اس سے فائدہ ہم اٹھانے والے بنے, اس سے استفادہ ہم کرنے والے بنے. تو یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, بندوں کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے دعا کے طور پر, اے اللہ ہم کو ہدایت دے صراط مستقیم کی, اس راستے کی, ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا, اور ان لوگوں کے راستے پہ ہم کو مت چلا, ان لوگوں کے راستے کی طرف ہم کو رہبری نہ دے, ان کے راستے کی طرف ہم کو نہ دھکیل, جانے سے بچا. کون سا راستہ؟ جن پر تیرا غضب ہوا, جن سے تو ناراض ہوا, جن پر تو غصہ ہوا, اور ان کے راستے سے بھی ہم کو بچا, ان کے راستے سے بھی ہم کو بچا جو گمراہ ہو گئے. ہم اس درس میں اس حصے کو, جو آیت کا جو حصہ ہے, اس دن الصراط المستقیم سے اخیر سورۃ الفاتحہ تک, کہ ہدایت کیا ہے, ہدایت کیا کیا سمجھنا ہے ہم کو اس درس میں, ہدایت کیا ہے, دو صراط مستقیم کیا ہے, تین وہ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا, وہ کن کا راستہ ہے, صراط مستقیم کس کا راستہ ہے, یہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا ہے, چار وہ کون ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا, پانچ وہ کون ہے جو راستے سے بھٹک گئے. ان سوالات کا جواب ہم کو اس درس میں تلاش کرنا ہے. اگر ہم غور کریں تو یہ بہت ہی, یہ جو آیتیں ہیں قرآن کی آیات, تھوڑی ایک آیت ہوتی ہے بعض اوقات, لیکن اتنا جامع معنی اس کا ہوتا ہے کہ اگر آدمی زندگی بھر اس پہ غور کرتا رہے, اس میں سے ہمیشہ اس کو نور ملتا رہے گا, زندگی میں اس کو رہبری مسلسل ملتی رہے گی. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں, جو سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے, سات آیتیں سورۃ الفاتحہ میں, ان کی آخری دو آیتیں ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ جو آیتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات بیان کی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت کے معنی کیا ہے, ہدایت کس کو کہتے ہیں, ہدایت ہے کیا چیز ہے, لغت میں, ڈکشنری میں ہدایت کس کو کہتے ہیں, اور قرآن میں ہدایت کس معنی میں آیا ہے, چار معنی میں آیا ہے, اور ہدایت اصلا ہے کیا, اس کے قاعدے کیا ہیں, ہدایت کا قاعدہ ہے اللہ کا کچھ کیا قاعدہ ہے. تو ہدایت کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں ہم دیکھیں گے, اس لیے کہ بہت طویل موضوع ہے, میں کوشش کروں گا کہ اختصار سے میں باتیں ذکر کروں. سب سے پہلے ابن العتیر اپنی کتاب النہایہ فی غریب العتق, یہ کتاب ہے حدیث میں جو الفاظ مشکل آئے ہیں عربی کے, اس کی ڈکشنری ہے. ابن العتیر بہت بڑے عالم گزرے ہیں الجزری, جنہوں نے کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے حدیث کی کتابوں سے, انہوں نے اپنی ترتیب پہ, الف با کی ترتیب پہ حدیثوں کو جمع کیا ہے, ابواب کو, جامع الاصول اس کا نام ہے. کہتے ہیں الہدى الرشاد والدلالة, ہدایت کا کیا مطلب ہے, ہدایت کا مطلب ہوتا ہے رشاد اور دلالہ کا, صحیح راستہ اور اس کی رہبری, صحیح چیز کی رہبری کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں, ہدایت کہتے ہیں. اسی طرح سے المناوی کہتے ہیں الہدایت دلالۃ بلطف الی ما یوصل الی المطلوب, تھوڑا اور واضح کر کے اس کو کہتے ہیں. مناوی کہتے ہیں, جنہوں نے جامع الصغیر کی, الجامع الصغیر جو سیوطی کی کتاب ہے, اس کی تشریح اشرح لکھی ہے فیض القدیر, یہ کہتے ہیں الہدایت دلالۃ بلطف الی ما یوصل الی المطلوب, شفقت کے ساتھ رہبری دینا مقصد کی طرف جانے کے لیے, اس کو کیا کہتے ہیں, ہدایت کہتے ہیں. کہ کہاں جانا ہے وہاں بتانا کہ تمہارا فائدہ اس میں ہے, تمہاری منزل یہ ہے, اور یہ کیسے بتانا, شفقت کے طور پر بتانا, رہبری دینا شفقت سے, اور کیسے, لطف کے ساتھ میں, اور کہاں, جو مقصود تک پہنچائے, کہ یہ راستہ دیکھیے آپ کو وہاں تک لے جاتا ہے, اس راستے پہ چلیے, اس کا نام کیا ہے, اس کو ہدایت کہتے ہیں. ڈکشنری کے اعتبار سے ہدایت کا یہ مطلب ہے, راستہ بتانا. قرآن کریم میں ہدایت کے چار اعتبار سے مراتب بیان کیے گئے ہیں, اور علامہ فیروز آبادی وغیرہ نے بھی اور بہت سارے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے. نظرت النعیم اگر آپ دیکھیں جو تقریباً 15 جلدوں میں کتاب ہے, اس میں ہدایت کے باب کے تحت آپ کو یہ ملے گا. علامہ فیروز آبادی نے اس کو ذکر کیا ہے چار مراتب ہیں. پہلا مرتبہ ہے مخلوقات کو ان کے مقصود کی طرف رہبری دینا, جو ان کی حاجت اور ان کا فائدہ ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے راستہ بتانا. نمبر ایک, مثلاً اب بتائیے پرندہ جو ہوتا ہے اس کو کوئی کورس کرنا پڑتا ہے ایویشن کا؟ نہیں. ایک پائلٹ کو جہاز چلانا ہے اس کو کتنا بڑا کورس کرنا پڑتا ہے؟ وہ سائیکل چلانے والا پلین نہیں چلا سکتا ہے کہ چلو گرے بھی اٹھے بھی پھر چلائے, ایسا نہیں کر سکتے. وہ بہت باریک ٹریننگ اس کی ہوتی ہے. لیکن پرندہ کون سی اسکول کو جاتا ہے؟ کوئی بھی اسکول میں نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کیسے سکھاتا ہے اس کو؟ اللہ سکھاتا ہے اس کو. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو دودھ پینے کا طریقہ کوئی ٹرین نہیں کرتا ہے. چاچا کے کان میں نہیں بتاتے, نانا کے کان میں نہیں بتاتے, پھوپھی خالہ آ کے کوئی بتاتی نہیں, ماں اس کے کان میں بتاتی دیکھا ایسا پینا ہے دودھ, کوئی نہیں بتاتا ہے اس کو. بچہ برابر جیسی ماں پیدا ہونے کے بعد روتا ہے, ماں اس کو جیسی سینے سے لگاتی ہے اپنی گود میں لے کے, بچہ وہ جو اس کی حاجت ہے اس کو معلوم ہے کیا کرنا ہے. کون سکھایا اس کو؟ یہ ہدایت ہے. یہ پہلا مرتبہ ہے جس کو آپ جبلت کہہ سکتے ہیں, جس کو آپ انسٹنکٹ کہہ سکتے ہیں. اللہ نے بنایا ایسا ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی جو حاجتیں ہیں ان کے حاصل کرنے کے لیے مخلوقات کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنے آپ چلنے لگ جاتے ہیں. مچھلی باہر جا کے انڈے نہیں دیتی ہے کہ پہلے سیکھنا تھوڑے پانی میں, پھر اس کے بعد تیرنے کے لیے آنا, دیکھو ڈوب جاؤ گے. نہیں, مچھلی پانی میں انڈے دے دیتی ہے اور پانی میں اس کے بچے ہوتے, بچے ہونے کے بعد تیرنے بھی لگتے. بلکہ آج تو تحقیق کا زمانہ ہے, آج تو لوگوں نے اور زیادہ چیزیں سامنے لا کے رکھ دی ہیں, یہ ویب سائٹ وہ ویب سائٹ ڈسکوری اور کیا کچھ نہیں. کچھوے کے بچے جیسے ہی اس کے جو ہے بچے اس کے باہر نکلتے ہیں انڈے سے سیدھا پانی کی طرف بھاگتے ہیں. کون بتایا بھائی ادھر پانی ہے کدھر پانی ہے؟ کیسا بھاگتے ہیں؟ کائنات میں جو چیزیں ہیں آپ دیکھیں, مخلوقات جو ان کی حاجات ہیں, جو ان کے منافع ہیں, جو ان کے فائدے ہیں. اب بتائیے آپ کا ایک ہاتھ باندھ کے آپ کو بولے سویٹر بناؤ, سویٹر بنو, آپ بولیں کیا بات کریں, دو ہاتھ سے نہیں آتا میرے کو, ایک ہاتھ سے بتا رہے آپ. دو ہاتھ سے میں سویٹر نہیں بن سکتا, دوسروں کو 10 بار دیکھنا پڑتا تب سمجھ میں آتا ہے. چڑیا اپنا گھونسلہ کیسا بناتی؟ ایک تنکا لائے گی, پہلا تنکا کیسا باندھتی ہے؟ ایک چونچ ہے اس کی, گویا کہ دو آپ کے پاس 10-10 انگلیاں ہیں, آدھا درجن کو دو کم بس, ایک درجن کو ہر ہاتھ میں 5, اور آپ ان سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. گھونسلہ بنانے بولیں گے حضرت کو تو بنا سکتے آپ ہی کو, آپ لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, آپ لوگ ایک ایک گھونسلہ کل بنا کے لاؤ, بنا سکتے آپ؟ نہیں بنا سکتے. وہ چڑیا چونچ سے, ایک چونچ سے گھونسلہ بنا لیتی, اور آپ اس کے الگ الگ گھونسلے ہوتے ہیں, کیسے؟ اوپر سے چھوٹا, بیچ میں بڑا, اور پھر چھوٹا, اور اس میں انڈے بھی دیتی ہوں. کون سکھایا اس کو؟ کورس کی تھی کہیں, سول انجینئرنگ اس کا کورس ہوتا ہے پرندوں کا؟ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو سکھایا ہے, وہ ایسا ہی کرتے ہیں. کون سا موسم ہے؟ چونٹیاں کیلنڈر ہے ان کے پاس, بارش کا موسم آ رہا. آپ دیکھیے بارش قریب ہو اگر, گھروں میں چونٹیاں دکھائی دیتی ہیں, خاص طور سے کالی چونٹیاں, برابر شکار وہ گوڈاؤن میں جمع کرتی رہتی ہیں. ان کو معلوم ہوتا ہے موسم آ رہا ہے, اللہ کی طرف سے ان کو رہبری ہوتی ہے. شہد کی مکھی برابر شہد کا چھتا بناتی ہے, ہیگزگون بناتی ہو, مسدس بناتی ہو, شٹ کون کیا بولتے اس کو, وہ 6 سائڈز کا بناتی ہے اور پرفیکٹ بناتی ہے. کیسے بناتی ہے؟ اور اچھا ایسا بھی نہیں کہ پہلے روم نمبر 1, روم نمبر 2, ایسا نہیں, یہاں سے یہاں سے یہاں سے سب طرف سے بنانا شروع کرتی ہے, اور وہ سارے کے سارے جتنے بھی چھتے میں سوراخ ہوتے ہیں سب کے سب برابر آپس میں ایسے مرج ہوتے ہیں کہ سب برابر, سب کے سب پرفیکٹ ہیگزگون ہوتے ہیں. کون بتایا؟ آپ بتائے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا. یہ 2-4 چیزیں میں بتا رہا ہوں, ورنہ مخلوقات کو اگر آپ ایک ایک مخلوق کی زندگی پوری آپ دیکھیں, لوگ ویسٹرنرز جو ہیں اپنی پوری لائف ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں, کوئی کچھوے کے پیچھے, کوئی کیچوے کے پیچھے, کوئی مچھلی کے پیچھے, کوئی کسی کے پیچھے, پوری زندگی اس کے پیچھے. جنگل میں جاتے کبھی کبھی آتے بھی نہیں واپس, کیونکہ ان کو معلوم ہے ایک ایک مخلوق کا پرفیکٹ نظام ہے. اللہ نے بنایا اس کو ایسا, اللہ نے بنایا اس کو ایسا. اللہ تعالیٰ نے نمبر ایک, یہ پہلی ہدایت ہے جو ہر مخلوق کو ملتی ہے. آپ کا دل برابر دھڑکتا رہتا ہے, آپ کو نہیں معلوم, آپ بات کرو, سو جاگو, سب برابر ہوتا رہتا ہے. آپ کے پیٹ میں آپ کھا کے سو جاتے ہو, سحری ہو یا افطار ہو, آدمی استفادہ کرتا ہے دونوں چیزوں سے. اور جب سو جاتا ہے اس کو کیا معلوم پیٹ میں کیا ہوتا ہے, پیٹ برابر کام کرتا رہتا ہے اس کا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسم کو ہدایت دے دی, تو نے ایسا کرنا ہے. پھر آدمی سو بھی رہا ہے تو برابر سانس لے رہا ہے, کبھی اکیلے میں, کبھی سب کو جگانے والی ہے. ایسی سانس کے جو آڈیبل ہو, کسی کی آڈیو ویژول ہوتی ہے کہ دیکھ کے آدمی ڈر جائے, بچہ دیکھے تو بولے میں نہیں جاتا ان کے پاس. سانس برابر لے رہا ہے, اور کوئی ناک بند کرے تو فوراً اٹھ جاتا ہے. ایسا نہیں کہ ناک بند کرے تو مر گیا, ویسے معلوم بھی نہیں پڑا. برابر اللہ نے نظام بنایا. یہ کیا نظام ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو, ان کے جسم کو, ان کے اعضاء کو ہدایت دی ہے, تم نے ایسا کرنا ہے. یہ پہلا مرتبہ ہے جو مخلوقات کو اللہ تعالیٰ, صرف انسان نہیں ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے دیا. قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 49-50 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, جب فرعون کو دعوت دی موسیٰ علیہ السلام نے, تو فرعون نے کہا, قال فمن ربکما یا موسیٰ, اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے, تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا, ہمارا رب تو وہ ہے کہ جس نے ہر مخلوق کو اس کا ڈھانچہ دیا اور پھر اس کو رہبری بھی دی, اس کے ڈھانچے کے مطابق رہبری دی. آپ کو ملے گا برابر پرندے ہوا میں اڑتے ہیں, پانی میں نہیں تیر رہے, اور مچھلیاں ہوا میں اڑنے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں. برابر جو ڈھانچہ اس کو اللہ نے دیا ہے وہ برابر اس کے مطابق کام کر رہا ہے. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ, میرا رب تو وہ ہے, ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کا خلق, اس کا ڈھانچہ دیا ہے. ثم ھدا, ڈھانچہ دے کے ایسے نہیں چھوڑ دیا, اور کیا کروں میں اس کا, اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کرنا. آدمی ہاتھ دیا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, ہاتھ کہے کو دیا میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا کروں کیا میں, ایسا نہیں. برابر اس کو معلوم ہے ہاتھ کا کیا کرنا ہے, پاؤں کا کیا کرنا ہے, کان کا کیا کرنا ہے, آنکھ کا کیا کرنا ہے. مخلوق کو کبھی ضرورت نہیں, وہ برابر سمجھتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. پرندے کو معلوم ہے پروں کا کرنا کیا ہے. ثم ھدا, اس کے منافع کی طرف اس کو رہبری دی. شہد کی مکھی برابر ڈھونڈتی ہے شہد کہاں ہے, پرندے برابر ڈھونڈتے ہیں کون سے سیزن میں کون سے علاقے میں جانے کے بعد میں ہمارے لیے, ہمارے موافق ہم کو موسم ملے گا. کون بتایا ان کو؟ کوئی ان کے پاس جو ہے, یعنی بی بی سی ان کے پاس ہے کہ کون سے علاقے میں کیا ہو, کچھ بھی نہیں ان کے پاس, اللہ کی رہبری ان کو ہے. تو پہلا مرتبہ ہدایت کا یہ ہے جو ساری مخلوق کے لیے عام ہے, ساری مخلوق کے لیے عام ہے, جس میں انسان, جانور, پرندے اور مچھلیاں سب آتے ہیں. دوسرا مرتبہ ہدایت کو واضح کرنا ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط, کیا ایمان ہے کیا کفر ہے, کیا ہدایت ہے کیا گمراہی ہے, کیا حق ہے کیا باطل ہے, کیا اللہ کو پسند ہے کیا پسند نہیں ہے, جنت والا راستہ جہنم والا راستہ, حق اور باطل کی وضاحت. دوسرا مرتبہ یہ, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فصلت میں آیت نمبر 17 میں فرمایا, وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ, ثَمُود قوم, ثَمُود قوم کی ایک, وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ, قوم ثَمُود ہم نے ان کو ہدایت دی, ہم نے ان کو ہدایت دی, فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى, لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے اندھے پن کو, اندھے پن کو پسند کر لیا, ہدایت کو نہیں چنا. انہوں نے کس کو چنا؟ اندھے پن کو چن لیا, یعنی انہوں نے ہدایت سے آنکھوں کو بند کر لیا. اللہ نے راستہ بتایا, یہ راستہ ہے اس پہ چلو, یہ صحیح ہے اس پہ چلو, اس میں نجات ہے, انہوں نے آنکھیں بند کر دی, انہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا, اللہ کی رہبری کو تسلیم نہیں کیا, اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو دیکھا نہیں بلکہ آنکھ بند کر لی. فاستحب العمى على الهدى, انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو چن لیا. تو یعنی اللہ نے ہدایت دی, ہدایت ملی ان کو, سوال یہ ہے, دو باتیں ہیں, اللہ نے ان کو ہدایت دی کہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا اللہ نے ہدایت دی. دوسرا سوال ہے کیا ان کو ہدایت ملی؟ نہیں, گمراہی رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہدایت تھی کہ اللہ نے راستہ بتایا, اب ان کا کام تھا کہ اس راستے کو قبول کرتے چنتے, انہوں نے نہیں چنا. تو معلوم ہوا کہ یہ وہ ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کو واضح کرتا ہے رسولوں کی زبان پر, داعی کی زبان پر, رسولوں سے داعی لیتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ الفاظ میں اور رسولوں کے ذریعے سے لوگوں کو جو تعلیم دیتا ہے, صحیح اور غلط کا فرق بتلاتا ہے, اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ہدایت. یہ دوسرا مرتبہ ہے, اس میں انسان کو چوائس ہوتی ہے, چنے یا نہ چنے. قوم سمود نے چنا؟ نہیں چنا اس ہدایت کو, اس ہدایت کو قبول نہیں کیا. یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 17 ہے. تیسرا مرتبہ ہدایت کا یہ ہے کہ ایک انسان کا دل ہدایت کے لیے کھل جائے, اس کے دل میں, اس کو جیسے شرح صدر جس کو ہم کہتے ہیں, دل کا کھل جانا, ہدایت کو قبول کرنا, ہدایت پر آنا, یہ تیسرا مرتبہ ہے. اس کو توفیق بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 56 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے نبی, آپ جس کو چاہو ہدایت دو, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ جس کو پسند کرو, اپنی پسند سے آپ جس کو چاہو ہدایت دو, ایسا نہیں ہو سکتا, بلکہ یہ تو اللہ ہے کہ جس کو پسند کرے ہدایت دے. وہ اعلم بالمہتدین, اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت کے لائق کون ہے. اب یہاں پر ہدایت کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اے نبی, آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو یہاں پر کون سی ہدایت ہے؟ یہ دل میں ہدایت کا داخل کرنا ہے, دل میں ہدایت کو قابل قبول بنانا ہے, انسان کے دل کو کھول دینا ہے کہ اس کو حق قبول کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ جس میں وہ صلاحیت دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. جو راضی ہوتا ہے ہدایت کے قبول کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ ہدایت کو اس کے لیے قابل قبول مزید بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے, نبی آپ, یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ ابو طالب کے بارے میں. ابو طالب کو دعوت دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو طالب نہیں مان رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, نبی آپ جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. یعنی نبی کی بھی چاہت نہیں چلے گی ہدایت کے معاملے میں. دلوں میں ہدایت کا داخل کرنا نبی کے بس میں بھی نہیں ہے, اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. اسے ایک بات ضمناً یہ سمجھ میں آتی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جا رہا تھا شراب پینے, فلاں اللہ والے کی نظر اس پہ پڑ گئی, تو شراب پینے کی بجائے کدھر گیا؟ سیدھا مسجد کو, اللہ والا بن گیا. تو ان کی نظر اس پہ پڑ گئی تو کیا ہو گیا؟ ہو اس کا بیڑا پار. آپ بتائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بات کا انکار کیا جا رہا ہے کہ اے نبی, آپ جس کو پسند کرو آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس کو. ارے یہ خالی نگاہ پڑنے سے کیا ہو رہا ہے؟ بیڑا پار ہو رہا اس کا. نگاہ سے پڑ گئی, بلکہ بعض اوقات نگاہ انسان پہ پڑتی, بعض اوقات جانور پہ بھی پڑ جاتی. ایسے جھوٹے جھوٹے قصے لوگوں نے گھڑے ہیں. دیکھیے دین کا مذاق ہے اور نہیں تو کیا ہے, کہ فلانا کتا تھا اس کے اوپر بزرگ کی نگاہ پڑ گئی, وہ بھی اللہ والا بن گیا. اس کا وقت ہمارے پاس نہیں, ہمارا اصل موضوع رہ جائے گا, کیونکہ حق کا معلوم کرنا ہمارے لیے کافی ہے. باطل اپنے آپ سمجھ میں آئے گا اگر حق ہمارے سامنے صحیح صورت میں موجود ہو. روشنی ہوگی, گلا مل جائے, معلوم پڑ جائے گا کدھر کھڈا ہے کدھر نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت, اے نبی آپ جس کو چاہو ہدایت دو, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, بلکہ اللہ ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے. وہو اعلم بالمہتدین, اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت قبول کرنے والے کون ہیں, کون ہدایت کے لائق ہے. یہ تیسرا مرتبہ ہے انسان کے دل میں ہدایت کو داخل کرنا, اس کے لیے حق کو قابل قبول بنانا, اس کے دل کو ہدایت پر جمع دینا. یہ اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. نبی کو بھی ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی کہ میرا دل, نبی کا دل بھی اللہ کا محتاج ہے. سب سے پاک صاف عمدہ ترین قلب اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے. لیکن آپ بھی اللہ سے دعا کریں, اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. معلوم ہوا نبی کو بھی حاجت ہے اپنے قلب کے سلسلے میں, نبی اپنے قلب کے بارے میں بھی اللہ کا محتاج ہے، بتائیے دوسروں کے دل میں ہدایت داخل کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ تیسرا مرتبہ ہے. اور چوتھا مرتبہ انجام کے اعتبار سے ہے، جو دنیا میں نہیں آخرت میں ہوگا، کہ آخرت میں جنت کا راستہ اللہ تعالی دکھائے گا اور پہنچایا جائے گا تو جنت میں جائیں گے. کیوں؟ یہاں پر تو ایک راستہ ہے صراط مستقیم، لیکن دوسری صراط وہاں پہ بھی اس کا بھی نام صراط ہے، جس کو ہم کیا بولتے ہیں، پل صراط. حدیث میں اس کے لیے صراط کا لفظ آیا ہے کہ ایک آدمی کو جہنم پر سے گزر کے جنت میں جانا ہے، اس راستے پر پار کرانا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اگر اللہ تعالی وہاں رہبری نہ دے تو آدمی جنت میں نہیں جائے گا، اور اللہ کی رہبری وہاں اسی کو ملے گی جو یہاں پر صراط مستقیم پر چلا ہے. جو اس صراط مستقیم پر جمع ہے وہ اس پل صراط پر جمے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنتیوں کا قول ذکر کیا، اور جنتی سورہ الاعراف آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. جنتی جنت پہ جانے کی بات کہیں گے کہ الحمدللہ، جنت میں جانے کے بعد شکر کریں گے وہ، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اس کی رہبری اس کی ہدایت دی جنت میں آنے کی. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہمارے بس میں تو نہیں تھا کہ ہم ہدایت پاتے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا. ہم خود سے ہدایت نہیں پا سکتے تھے، اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا ہم کو ہدایت نہیں ملتی. تو اللہ نے ہم کو ہدایت دی دنیا میں، اللہ نے ہم کو ہدایت دی پل صراط پر، ہم کو ہدایت دی حشر میں، تب جا کے ہم جنت میں پہنچے. تو یہ چار مرتبے ہیں جو علماء نے ذکر کیے ہدایت کے. ایک جبلت جو پیدائشی مخلوقات کو ملتی ہے اپنے فائدے کے حاصل کرنے کے لیے، دو ہدایت کا واضح کرنا دلائل کی صورت میں، تین دل کا کھول دینا ہدایت کے قبول کرنے کے لیے، اور چار آخرت میں حشر کے میدان سے گزار کے پل صراط پر سے چلا کے ایک انسان کو جنت میں پہنچا دینا ہے. ان چاروں مرحلوں میں ایک انسان اللہ تعالی کا محتاج ہے، اللہ کے بغیر اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، نہ پہلی نہ دوسری نہ تیسری نہ چوتھی، چاروں ہدایتیں اللہ کے بغیر نہیں مل سکتی. تو یہ چار مراتب ہیں جو قرآن کریم میں ہم کو ہدایت کے سلسلے میں ملتے ہیں. اور بھی آیات ہیں، میں نے ایک ایک آیت بیان کی، ورنہ زندن اور بہت ساری آیتیں اس میں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. کئی آیتیں اور کئی احادیث اس باب میں ہیں. بہرحال ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اب دیکھیے کہ چار چیزوں میں، ایک تو ہوئی پیدائشی جو مسلمان اور غیر مسلم سب کو ملتی ہے، اور دوسری آخری جو چوتھی ہے وہ آخرت میں ہونے والا ہے، بچی بیچ میں دو، کہ حق کا وعدہ کرنا اور اس حق کا قبول کرنے کی صلاحیت کا عطا کرنا، یہ جو دو مرتبے ہیں یہ دنیا کے اعتبار سے ہیں. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الہدایت ہی البیان والدلالہ، ہدایت بیان اور دلالت ہے، یعنی باتوں کو واضح کرنا، سچائی کو واضح کرنا. سمجھ میں نہیں آیا تو آدمی مانے گا کیسے، راستہ ملا ہی نہیں تو چلے گا کیسے. تو ہدایت کا، حق کا واضح کرنا، بیان کرنا اس کو، ایک یہ ہدایت ہے. ثم التوفیق والالہام وهو بعد البیان والدلالہ، نمبر ایک حق کا واضح کرنا، نمبر دو حق پر چلنے کی، اس کو قبول کرنے کی توفیق دینا، جو کہ حق کے واضح کرنے کے بعد کا مرحلہ ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ دونوں ہدایت میں آتی ہیں. اور کہتے ہیں اگر پہلا جو چیز ہے یہ رسولوں کے ذریعے سے ملتی ہے، پہلی چیز رسولوں کے ذریعے سے ملتی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. کیسے معلوم پڑتا ہے؟ آدمی اپنی عقل سے معلوم کر سکتا ہے؟ نہیں معلوم کر سکتا ہے. آدمی اپنی عقل سے سود میں اور پروفٹ میں فرق نہیں کر سکتا ہے. آدمی اپنی عقل سے پیشاب اور آنسو میں فرق نہیں کر سکتا ہے. اپنی عقل اگر چلائے گا تو آدمی اچھے کو برا اور برے کو اچھا بنا دے گا، اس کو شربت اور شراب میں فرق سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے، سزا کے لائق کیا ہے اور جزا کے لائق کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے انسان کو کہ انسان ہدایت کو قبول کرے. تو یہ دو مرتبے ہیں جو دنیا میں خاص طور سے انسان کو دین کے بارے میں ملتے ہیں. دو مرتبے کون سے ہیں؟ حق کا واضح ہونا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو رسولوں کی زبان سے ہوتا ہے دلائل کی صورت میں. نمبر دو، حق کے واضح ہونے کے بعد حق کا قبول کرنا اور اس پر جمنا. یہ دو ہدایتیں اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے، یہ دو ہدایتیں اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے. ہدایت کا قاعدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہدایت سمجھ میں آ گئی. اس بارے میں قاعدہ کیا ہے؟ اس بارے میں کئی قواعد قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں. تین باتیں میں یہاں پر ذکر کروں گا. نمبر ایک، ہدایت میں اللہ کی مرضی چلتی ہے، کسی اور کی نہیں. اگر ایسا ہوتا کسی اور کے حوالے ہوتی تو بیچارے غریب لوگوں کو نہیں ملتا، گورے کالوں کو نہیں دیتے، ایک ملک والے دوسروں کو نہیں دیتے، ایک قبیلے والے دوسروں کو بولتے ان کو نہیں دینے کا، اپنے پاس رکھو کام آئیں گی کل اپنے کو. اللہ نے ہدایت کس کے پاس رکھی؟ اپنے پاس رکھی. ہدایت اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، پوری دنیا میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ چنتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے، کیونکہ کامل علم، کامل رحمت اور کامل قدرت والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہی ہے. وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے. اللہ چاہتا ہے بندے داخل ہو جنت میں. سلامتی کا گھر کیا ہے؟ سلامتی کا گھر جنت ہے، جس میں آدمی ہر تکلیف سے، ہر عیب سے، ہر مصیبت سے سلامت رہے گا. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ کی مرضی چلتی، کسی اور کی مرضی نہیں. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 25 ہے. سورہ القصص میں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، آپ جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. اللہ کی مشیت کتاب ہدایت کا قانون ہے. نمبر ایک، یہ بات یاد رکھنے کی، کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے سکتا ہے. اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اللہ برانے ملک والوں کو ہدایت مت دینا، بہت برے، ہم کو پسند نہیں ہو لوگ، ایسا بول سکتا ہے. جنت میں بھی دکھیں گے ہم کو، یہاں دکھ رہے، ان کو ہدایت مت دے تاکہ جنت میں دیکھنے نہیں ملے. آدمی کر سکتا ہے ہدایت، اللہ جس کو چاہتا ہے. کوئی کہے اللہ ہدایت مت دے تو بھی اللہ دینا چاہے گا دے گا. اللہ کے آگے کسی کی چلتی ہے نہیں. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، ورنہ ہم لوگ لائق نہیں تھے ہدایت کے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہم کو ہدایت دی. اگر ہم کو کوئی بھی دیکھتے صحابہ تو ہوتے لائق نہیں ہے لوگ. اللہ ہم سب کو ہدایت کا فرمائے. نمبر دو، اللہ کی ہدایت میں ایک خاص قاعدہ یہ بھی ہے کہ جو بھی، اب آدمی سوچے گا اللہ جس کو چاہے، پھر ہم کو نہیں چاہے تو نہیں ملیں گے، ایسا اللہ کا قاعدہ اس کے ضمن میں یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہ دے ایسا نہیں ہوتا ہے. جو ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے، جس کو ہدایت چاہیے اس کو اللہ ہدایت نہ دے ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے. اپنی طرف بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے. ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، جو رجوع کرتا ہے، جو غلط راستہ چھوڑ کے اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے اللہ ضرور اس کو ہدایت دیتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی طرف بڑھنا چاہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی قدرت ہے. جو بھی اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے. یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 ہے. تیسری بات، ہدایت ایک بار دینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ ہدایت کا معاملہ یہ ہے کہ ہدایت کا مسلسل ایک سلسلہ ہوتا ہے. ہر لمحہ، ہر وقت انسان کو مسلسل ہدایت کی حاجت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے وہ ملتی بھی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 69 میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں, والذین جاہدوا فینا ہماری مرضیات میں, ہماری رضا کی خاطر, ہمارے بتائے ہوئے راستے میں, ہماری رہبری میں, والذین جاہدوا فینا جو ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں, نفس کی مخالفت کرتے ہیں, تکلیفیں اٹھاتے ہیں, شریعت کی پابندی کرتے ہیں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ہم ضرور بضرور ہماری راہوں میں ان کو رہبری دیں گے, ہمارے راستوں کی رہبری ان کو عطا فرمائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو تقوی اختیار کرتا ہے, جو پرہیزگاری کو اپنے لیے راستہ بناتا ہے, جو پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتا ہے, گناہوں سے بچنے کا راستہ اپناتا ہے, اللہ تعالیٰ پھنسے ہوئے میں سے اس کے لیے راستہ بناتا ہے, ہر مصیبت میں سے اس کو باہر نکلنے کا راستہ دیتا ہے. لنہدینہم سبلنا, ہم ضرور ان کو راستہ بتائیں گے, مسائل میں سے نکلنے کا ایگزٹ ان کو بتائیں گے. بس میں رہتا ہے نا راستہ, ایک تو دو راستے رہتے ہیں, اندر آنے کا باہر جانے کا, ایک پیچھے بھی رہتا ہے کہ اگر بس ایسی گر گئی تو راستہ ہی بند ہو جائے گا, تو وہ کون سا راستہ رہتا ہے؟ پیچھے کا راستہ رہتا ہے, ایمرجنسی ایگزٹ. اللہ تعالیٰ ایک آدمی مصیبت میں پھنس جائے کیا کرنا, اگر وہ تقوی والا ہو, اللہ سے ڈر کے جینے والا ہو, اللہ اس کو بتاتا دے کہ اس میں سے نکلنے کا یہ راستہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بتاتا بھی ہے اور راستہ بناتا بھی ہے. جیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا, اب راستہ ہے کہاں جائیں گے, کان میں سے ناک میں سے کہاں سے باہر, اللہ نے خود مچھلی کو حکم دیا لا کے ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بناتا بھی ہے اور اس کو بتاتا بھی ہے. تو یہ تین باتیں ہیں جو ہدایت کے لیے قاعدہ ہے. کہ ایک, اسی لیے آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں, سورۃ الفاتحہ میں کوئی آدمی کہے گا اب جھگڑا ہے اس کے اوپر, ترجمے کا جھگڑا ہے, کہ بولتے دیکھو ان کو ابھی تک ہدایت نہیں ملی, اس لیے کہ ترجمہ کیا کہ انہوں نے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا, بول راستہ دکھا نہیں کیا اب تک تم کو, یعنی کون سے راستہ مانگ رہے ہیں, اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بول رہے سیدھا راستہ بتا. تو دوسرا بولتا نہیں, اس کا مطلب کیا ہے پھر, ہم کو سیدھا راستہ چلا. تو یہ چلا اور بتا کا جھگڑا ہمارے یہاں ہے ترجمہ میں, اس کی وجہ سے یہ کافر, اس کی وجہ سے وہ کافر, بولین صحیح نہیں بولے تو اسلام سے نکل جاتا. ہمارے مسلمان ایسے کہ قرآن پڑھنے کو ایک غیر مسلم آئے گا اس کو پہلے کیا بتائیں گے, دیکھو ہاں یہ بولین پڑھنا بہت ڈینجر چیز ہے, اگر بولین صحیح نہیں پڑھے نا تو بولین میں سے ہو جاتی. تو آدمی پڑھنے کے لیے بھی سوچنا وہ کانپنے لگے گا وضو کے ساتھ میں, کہ قرآن پڑھنا کہ نہیں پڑھنا, کہ غلط پڑھے تو اسلام سے نکل جاتے, پہلے نکاح ٹوٹتا پھر اسلام سے نکلتے, تو آدمی کیوں پڑھے گا قرآن. ڈرا ڈرا کے جو ہے کرنے کے کام, گناہوں سے کوئی ڈراتا نہیں ہے, نیکی کے کاموں سے ڈراتا ہے. بولو قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے, اچھا وہ 15 سمجھنے کے لیے اور 10-12 چاہیے. آدمی بولو 15 علوم چاہیے, قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے. آپ سوچیے کیا نہیں, اللہ نے کیسی بڑی عذاب دے دیا ہم کو, مصیبت دے دی کہ 15 علوم کے بعد پھر قرآن سمجھے گا, تو مطلب قرآن کسی کو بھی سمجھتا نہیں, ایسی مصیبت اللہ نے بھیجی نہیں. وہاں پہ دیہاتیوں کو قرآن سمجھ رہا ہے عرب میں, کہاں سے 15 علوم تھے ان کے پاس, نہیں. ابو جہل کے سامنے قرآن ہے, سمجھ میں آتا تھا اس لیے تو انکار کرتے تھے, نہیں سمجھتا تو بولتے کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کو کیا بولے, پتھر کیوں مارتے تھے, سمجھتا تھا ان کو کیا ہے اس میں, پتھر جو مارتے تھے دشمن جو بنے, سمجھتا تھا ان کو کیا ہے قرآن کے اندر, لیکن ماننا نہیں چاہتے تھے. تو آج مسلمان اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا, اور اتنے بڑے بڑے مفسرین جن کو 15 کے 25 علوم ہوں گے ان کے پاس, انہوں نے اردو میں لکھا ہے اس کو سمجھایا ہے پھر بھی نہیں سمجھتا, تو پھر آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز دی جو سمجھنے کے لیے نہیں تھی, ایسا ہی ہوگا اس کا مطلب, مذاق بن جائے گا غیر مسلموں کے سامنے ہمارا. قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عام طور سے جو نصیحت کی باتیں ہیں وہ ہر آدمی کو سمجھ سکتی ہے, کچھ علمی باتیں ہیں جو جاننے والوں کو, باریک بین جو ہیں گہرائی کے ساتھ غور و فکر کرنے والے, عربی جاننے والے, قرآن کے ناسخ منسوخ کو سمجھنے والے, کچھ باتیں احکام کی خصوصاً ہیں, متشابہات وغیرہ ہیں, تو ایسی چیزیں جو ہیں یہ علماء بتاتے ہیں کہ اس بارے میں قاعدے کیا ہیں. لیکن عام باتیں جو نصیحت کی ہے، اس لیے کہ قرآن میں اکثر حصہ نصیحتوں کا ہے، وہ ہر آدمی کو سمجھ میں آتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ تین باتیں بتائیں. ایک ہدایت کے بارے میں کہ ہدایت کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی طرف جو بڑھتا ہے وہ ہدایت سے محروم نہیں ہوتا ہے. جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے، جو ہدایت کا طالب نہیں ہوتا ہے اگر اس کا نام ابو طالب ہو تو بھی ہدایت نہیں ملتی، طالب نہیں ہے ہدایت کا. اور نمبر تین، ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے، اسی لیے ہر نماز میں ہم بار بار اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، کیونکہ ہر قدم پہ اللہ کی توفیق کی ضرورت ہے. آج یہ قدم ہم نے اٹھایا ہے سیدھے راستے پر، اگلا قدم اللہ کی توفیق سے ملے گا. ہم کوئی قدم اللہ کی توفیق کے بغیر اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے. تو ہر ہر قدم پر، ہر ہر معاملے میں ہم اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں، اس لیے اللہ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. ہدایت کا قاعدہ یہ ہے کہ ہدایت میں تسلسل ہے، کہ مسلسل اللہ کی ہدایت ملتی رہتی ہے. ہدایت کی کوئی حد نہیں ہے، ہدایت کی کوئی حد نہیں ہے. نبی کو بھی اللہ سے مانگنا پڑتا ہے ہدایت، یہ ہدایت کا قاعدہ ہے. اب بتائیے نبی کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نبی کو ہدایت کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کی کوئی حد نہیں ہے، مرتبہ ہدایت کے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر اللہ کا قرب اور علم میں بڑھتا رہتا ہے نبی بھی رسول بھی. بہرحال ہدایت میں زیادتی اور کمی بھی ہوتی ہے، یعنی ایک آدمی اگر موجودہ ہدایت پر عمل کرے، اس کو قبول کرے، ہدایت بڑھتی ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے. اور جو ہدایت اس کے پاس موجود ہے اس پر عمل نہ کرے، اس میں کوتاہی کرے، تو آدمی ممکن ہے اس سے ہدایت چھین لی جائے اور آدمی گمراہ ہو جائے. یہ بہت سیریس معاملہ ہے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو روزانہ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آج تو ہے، بول نہیں سکتے کل گمراہ ہو جائے آدمی، اس لیے ہر نماز میں مانگ رہے، دن میں پانچ پانچ بار، فرض، نوافل سب میں مانگ رہے. کیوں؟ اللہ کہیں ایسا نہ ہم گمراہ ہو جائے. اس لیے معلوم ہوا ہدایت ہر وقت آدمی کو مانگتے رہتا ہے. قرآن کریم میں دونوں باتیں اللہ نے بیان فرمائی. مثلا سورہ مریم آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو لوگ ہدایت کو تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، جو اللہ کی ہدایت کو لے لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت میں زیادتی عطا فرماتا ہے. جتنی ہدایت ملی، جتنا اللہ کی طرف سے علم آیا، قرآن کی آیت معلوم ہوئی، حدیث معلوم ہوئی، اللہ رسول کی بات معلوم ہوئی، آدمی اپنے دل میں اس کو قبول کر لے، ہاں صحیح ہے، ہم مانتے ہیں، سمعنا واطعنا، اگر آدمی اس کو قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کو کیا کرتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے، اس کے دل میں قوت بڑھا دیتا ہے، اس کے دل کو اور جمع دیتا ہے، اس کے دل میں نورانیت بڑھا دیتا ہے، اس کو عمل کی مزید توفیق دیتا ہے، اس کی استقامت بڑھا دیتا ہے. جو موجودہ علم کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ مزید اس کو اور اپنی طرف سے غیب سے علم اور فہم عطا فرماتا ہے، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ علم کا فہم عطا فرماتا ہے. اس لیے بات دیکھیں کہ بعض لوگوں کو ایک حدیث سمجھ میں آتی نہیں ہے، یا سمجھ میں آتی ہے تو زیادہ اس میں گہرائی سے سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن اہل علم ایک ایک حدیث کے کتنے معنی بیان کرتے ہیں، کتنی گہرائی سے اس کو سمجھاتے ہیں. والذین اهتدوا زادهم هدى، یا جیسے اللہ نے فرمایا ویزید اللہ الذین اهتدوا هدى، کہ جو لوگ ہدایت کو قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو بڑھاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا سورہ محمد آیت نمبر 17 میں والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، جو لوگ ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والے علم کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتا ہے اور ان کا بچاؤ بھی ان کو عطا فرماتا ہے، یعنی راستہ صحیح آگے چلنے کے لیے مزید نور دیتا ہے اور ان کو ان کا بچاؤ اور تقویٰ عطا فرماتا ہے کہ کہاں سے راستے میں گمراہ ہو سکتا ہے، کہاں پر گڑا آ سکتا ہے، کہاں پر آدمی ٹھوکر کھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق بھی اس کو دیتا ہے. تو موجودہ علم پر عمل کرنا ہدایت کو بڑھاتا ہے، موجودہ علم پر عمل کرنا ہدایت کو بڑھاتا ہے. ہدایت کے بعد گمراہی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی اچھا بھلا ہدایت پہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو گمراہ کر دے، ایسا نہیں ہوتا ہے. بلکہ ایک انسان کے دل میں ٹیڑھا پن جب پیدا ہوتا ہے، ایک انسان اپنی آزادی سے گمراہی کو جب چنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید گمراہ کر دیتا ہے. یہ اللہ کا قاعدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے, اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے. ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہے, اور گمراہ اس کو کرتا ہے جو گمراہی کو چنتا ہے. گمراہ اس کو کرتا ہے جو گمراہی کو چنتا ہے. آپ بتائیے, آپ ٹیرس پہ گئے اپنی بلڈنگ کے اور کودے اوپر سے, اور آپ بولے نیچے کیسے گئے؟ اللہ نے قاعدہ بنایا, اللہ ویسا کیسا بنایا؟ اللہ نے قاعدہ بنایا ہے اور اختیار آپ کو دیا ہے. کودنا ہے کودو, نیچے جا کے ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دی یہ کرے گا تو یہ ہوگا. اب اگر آدمی وہ کرے گا تو وہ نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ گمراہ ہی چنے گا گمراہ ہوگا, اس میں مزید رفتار بڑھے گی. ایک آدمی گاڑی اوپر سلوپ پہ سے چھوڑ دیا, اب وہ اسپیڈ کیسے کی بڑھ رہی, میں نے تو اس کو بند کر کے چھوڑا تھا. کیا قاعدہ ہے؟ اللہ نے بنایا ایسا قاعدہ. گاڑی پہلے سلو چلے گی, تھوڑی 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 جتنی اونچائی سے آئے گی, پھر ایڑ میں جب آئے گی تو کتنی اسپیڈ میں رہے گی. گاڑی تو بند تھی, انجن بند تھا اس کا, لیکن گاڑی گئی کیا اسپیڈ میں؟ یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کو ہدایت میں اس کی ترقی دیتا ہے, جو گمراہی کو چنتا ہے اس کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کر کے اس کو ہدایت دے, کیونکہ اللہ کی چاہت ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے دین کا کام لینا چاہے, اللہ اپنی مرضی سے اس کو ہدایت دیتا ہے. اللہ کی مرضی, اللہ چاہے تو دے. حضرت عمر کا واقعہ دیکھیے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دشمن, 6 سال تک دھلائی جس کی اس کی دھلائی کر گئے, اپنی باندی کو خوب پیٹتے تھے اور تھک کے بیٹھتے تھے. بولتے تھے اس کو, اس کے دل میں آئے کہ بس ایسا ہوگا, کہتے تھے اس لیے نہیں رکا ہوں کہ تیرے پہ رحم آیا, اس لیے رکا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں, رحم کھا کے نہیں رکا ہوں. یہ مت سمجھنا کہ مجھ کو تجھ پہ رحم آیا ہے, میں تھک گیا اس لیے رکا ہوں, پھر اٹھ کے مارتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے ہدایت دی؟ اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اسلام کی تاریخ میں کئی ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ جو اسلام کے دشمن تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے کے اسلام کے حق میں ایسا مضبوط پلر بنا دیا کہ جو اسلام کے دفاع میں بہت قوی ثابت ہوئے. یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. انسان کی مرضی نہیں چلتی, اللہ کی چلتی ہے. اسلام کا دشمن ہے, اس کی مرضی اسلام کو نقصان پہنچانا, اللہ ہدایت دیتا ہے اسلام کے فائدے میں آ جاتا ہے. بتاؤ, اس کی مرضی نہیں چلتی, اللہ کی چلتی ہے. اس کی نیت تھی اسلام کو نقصان پہنچانا. کئی لوگ ایسے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں غلطی نکالنے کے لیے, لیکن ہدایت مل جاتی ہے. کئی لوگ ہیں جو اسلام کی کتابیں پڑھتے ہیں, کچھ تو ملے ایسا جو مسلمانوں کی پٹائی ہو اس کی وجہ سے, لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے. کئی لوگ کچھ ایسی باتیں اسلام کے بارے میں کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں, اللہ اس بات سے کسی کو ہدایت دے دیتا ہے. ہوتا ہے, ہوتا ہے ایسا. اللہ کی قدرت ظاہر کرنے کے لیے اللہ کرتا ہے ایسا. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. لیکن ایک آدمی اگر گمراہی کو چنتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک انسان ہدایت پر ہو, ہدایت کا حقدار ہو, اور اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے, ایسا اللہ کا قاعدہ نہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا, فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. پچھلی قوموں کا ذکر اللہ نے کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما زاغوا, جب انہوں نے ٹیڑھا اپن اختیار کیا, ازاغ الله قلوبهم, اللہ نے ان کے دلوں کو ہی ٹیڑھا کر دیا. جب انہوں نے ٹیڑھے راستے کو اپنایا, سیدھے کی بجائے ٹیڑھے کو جب انہوں نے چنا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ہی ٹیڑھا کر دیا. پہلے عمل انہوں نے ٹیڑھے پن کو چنا, اللہ نے ان کو ٹیڑھے راستے پر ڈال دیا, ان کے دلوں میں بگاڑ پیدا کر دیا. تو جو آدمی برائی کو چنتا ہے, گمراہی کو چنتا ہے, پھر اللہ کا قاعدہ ہے, ٹھیک ہے تم نے چنا ہے, تم کو ہم گمراہ کر دیں گے. وہ اللہ کو ملامت نعوذ باللہ نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ وہ خود ذمہ دار اس کا ہے. واللہ لا يهدي القوم الفاسقين, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ حدیں پار کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. تو یہ اللہ کا قاعدہ ہے. ہم کو دعا بھی سکھائے گی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا, اے اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھاپن پیدا نہ فرما ہم کو ہدایت دینے کے بعد. معلوم ہے ہدایت دینے کے بعد انسان گمراہ ہو سکتا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ چلو اب اسلام مل گیا, اب تو گمراہی کا کوئی امکان نہیں, ہو نہیں سکتا کہ گمراہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور کئی لوگ ایسے تھے جو گمراہ ہو گئے. وہ کہ جس کی جس کے لیے مدد آتی تھی وہی نہیں تو اب کیا کرنے کا، چھوڑ دیا اسلام. ایسے بھی ہوا، کئی لوگوں نے چھوڑ دیا. تو ایک انسان جو ہے اگر ہدایت کو قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگنا چاہیے. کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے اپنے کو تو ہدایت مل گئی بھائی، اپنے کو تو کوئی ٹینشن نہیں، ابھی ہدایت آ گئی اپنے پاس، بہت ہدایت ہے اپنے پاس، پورا قرآن پڑھے ہوئے ہم نے، وہ بھی سمجھ کے تفسیر کے ساتھ دو بار. اور ہمارے ابا بھی عالم، بیٹا بھی عالم، پوری فیملی عالم. آدمی کبھی بھی امن میں نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، ان کا بیٹا مومن نہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا مانا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ کے چچا نہیں، قریبی ترین لوگ. نہیں ملتی ہدایت، ہدایت کی طلب نہیں ہے، دعوت سن کے بھی نہیں ماننے والے. اس لیے اللہ سے ہدایت مانگنا چاہیے، اپنی ذات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ نے سکھایا کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگے. آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ ہدایت کے بارے میں، ہدایت کا مقصد کیا ہے، کہاں سے ہدایت لینا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کو اوپر سے ہدایت آتی ہے، ہم کو ادھر ادھر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. کہ تم لوگوں کے پاس کیا ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، ہمارے پاس ڈائریکٹ اوپر سے آتا ہے، ہم کو الہام ہوتا ہے. ایک بزرگ نے واقعہ لکھا ہے، اللہ والے جو بھی بولتے ہیں ان کو، کہ ایک نوجوان خضر نے بتایا، ابھی خضر کا واقعہ ہے، یہ ایسی ساری روایتیں خضر کی رہتی ہیں. کسی بھی محدث نے اپنی حدیث کی کتاب میں خضر سے روایت نہیں بیان کی. یہ صرف صوفی ہیں جن کی کتابوں میں خضر کی روایت ہے. نہ امام البخاری کو خضر ملے، نہ امام مسلم کو ملے، نہ ابو داؤد کو ملے، نہ امام ابو حنیفہ کو ملے. خضر کسی کو بھی نہیں ملتے ہیں. جو جن کو ملنا چاہیے مین، جو روایت بیان کرنے والے ہیں، کسی محدث نے خضر کی روایت کو اپنی کتاب میں جمع نہیں کیا. صوفیوں کو روزانہ ڈیلی دن میں کئی بار ملتے ہیں، خضر ملے باق اللہ کھلائے، خضر ملے چاکلیٹ، کیا کیا نہیں کھلائے. اس دور میں کوئی آگے بولے خضر میرے کو ملے تھے، وہ آئس کریم کھلائے کوالٹی کا، چوکو بار کھلائے میرے کو. یہ صرف صوفیہ ہیں جن کے پاس ہی ملتے ہیں. کہتے خضر گئے مسجد میں، دیکھا امام عبدالرزاق کا وہاں پر درس ہو رہا ہے حدیث کا. امام عبدالرزاق بہت بڑے محدث ہیں، وہاں ان کا درس ہو رہا ہے حدیث کا، اور ایک نوجوان گھٹنوں میں سر ڈال کے بیٹھا ہوا ہے ایک دم، تھوڑا یہ اسٹائلش لوگ رہتے ہیں ایک دم، چپل پھینک کے مارنے والے، گالی دینے والے، بات کیے تو کچھ جواب نہیں، خالی گھورتے رہیں گے، اشارے سے کچھ ایسا کر دیا، ارے بابا نے میرے کو اشارہ کر دیا، ختم، زندگی بدل گئی اس کی. تھوک بھی دیے تو ارے بابا پورا لے کے دوسرا بھی لے کے لگا دے گا. اب دیکھیں نوجوان گھٹنے میں سر ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. خضر اس کے پاس گئے اور کہا کہ وہاں تم جا کے نہیں بیٹھتے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس ہو رہا ہے. اب کون سے محدث ہے، نام کیا ان کا، عبد الرزاق. اس نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا کہ وہاں وہ ہیں جو رزاق کے عبد سے سنتے ہیں، یہاں وہ ہے جو خود رزاق سے سنتا ہے. وہاں رزاق کے بندے سے سنتے ہیں، یہاں عبد الرزاق کے رب سے، ڈائریکٹ رزاق سے ہی آ رہا اوپر سے. خضر نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ میں کون ہوں. اس نے کہا اگر فراست صحیح ہے تو تم خضر ہو. تو خضر بولتے اچھا میں نے بھی سمجھا کہ کئی بندے ایسے ہیں، اللہ کے بندے بڑے، اتنی بڑے ہیں، ہائی لیول کے، ٹاپ لیول کے کلاسیفائڈ، ایسے بڑے لوگ ہیں کہ جن کو میں نہیں سمجھ سکتا کہ کون ہے، میں نہیں پہچانتا، وہ مجھ کو پہچانتے ہیں، اتنا ہائی لیول کا. اس نے سر بھی اٹھایا نہیں، برابر پہچانا کون ہے. آپ بتائیے یہ طریقہ اگر دین کے بارے میں ہو تو پھر کیسے ہدایت ملے گی انسان کو. پھر سارے نبیوں کا آنا بے وجہ ہے، کوئی مطلب ہی نہیں اس کے اندر. نبی کو بھیج کے دین کامل کر کے فائدہ کیا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ ابھی کنٹینیوس چالو ہے نا، ٹریفک چالو ہے، ہدایت آ رہی ہے اوپر سے، روز آ رہا ہے ایک پیکٹ ہدایت کا. تو کیا ضرورت ہے پھر قرآن پڑھنے کی، جب قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، فلانے نے روایت کی فلانے سے، فلانے نے روایت کی فلانے سے، ضرورت کیا ہے. یہاں ڈائریکٹ بغیر سند کی روایت ہے نا، سند ہی نہیں ہے، ریفرنس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک ہی ریفرنس اللہ، اللہ ہو، اللہ ہو، وہی ریفرنس ہے. ہدایت کا یہ قاعدہ نہیں ہے. ہدایت کے بارے میں ہدایت آتی کہاں سے ہے، اسی لیے آپ دیکھیں آگے جو آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آگے آئے گا. ہدایت کے بارے میں ہدایت کا ماخذ کیا ہے, سورس کیا ہے, کہاں سے ہدایت لیں گے, اوپر سے ڈائریکٹ یا اس کا کوئی ذریعہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ النحل آیت نمبر 64, وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. اے نبی, ہم نے جو آپ پر کتاب نازل کی ہے, وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه, ہم نے جو کتاب قرآن آپ پر نازل کی ہے یہ اس لیے نازل کی ہے کہ جس میں لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں آپ ان کو بیان کر دیں کہ صحیح کیا ہے. اللہ کی طرف سے کتاب آئی تاکہ نبی بیان کر دے کہ جو مختلف قومیں, یہود, نصارہ اور یہ اور وہ, سارے مشرکین, ان میں اختلافات ہیں, ان سارے اختلافات میں کوئی کہتا یہ صحیح, کوئی کہتا یہ صحیح, تو ان سب میں صحیح کیا ہے؟ اس اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے کتاب نازل کی, کس پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آئی کتاب ہدایت کی, کس پر آئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, اور یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. تو کتاب کون سی ہدایت ہے, کون سی کتاب ہدایت ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے فرمایا یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. ہدایت کا ماخذ قرآن ہے. لیکن قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ, تاکہ اے نبی آپ واضح کر دیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب, یہ دو چیزیں جمع کرنا ضروری ہے. قرآن کا متن, قرآن کے الفاظ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم, آپ کا سمجھانا, ان دونوں کو جمع کرنا, اس کو لینا, یہ ہدایت ہے. ہدایت کا ذریعہ یہ ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی, میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ہدایت کا الٹا کیا ہے؟ گمراہی, بلال. ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے, گمراہ نہیں ہوگے. کیا چیزیں ہیں وہ؟ کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت, میرا طریقہ. کتاب و سنت کی اتباع ہدایت ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے خود خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں آپ کہا کرتے تھے, اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد, اما بعد, سب سے بہترین بات اگر ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے. سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ اللہ کی کتاب میں جو بات ہے وہ سب سے بہترین بات ہے. اور سب سے بہترین رہبری, سب سے بہترین رہبری اگر ہے تو کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وشر الامور محدثاتها, اور تمام امور میں سب سے شر والے امور نئی نئی نکالی گئی چیزیں ہیں. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. گمراہی بھی بتا دی اور ہدایت بھی بتلا دی کہ جو دین کتاب میں ہے, جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے, یہ ہدایت ہے, سب سے بہترین بات اور سب سے بہترین ہدایت. اور گمراہی اگر ہے تو دین کے کامل ہونے کے بعد اپنی طرف سے کوئی عقل سے نکال کے دین میں اضافہ اور تبدیلی کرنا, یہ گمراہی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ مسلم کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے نبی آپ کہیے اللہ کی مانو اور اللہ کے رسول کی مانو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, اور اے نبی اگر یہ منہ موڑ دے, پلٹ کے نکل جائیں, قبول نہ کرے, فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلْ, تو اس رسول پر جو ذمہ داری ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے. اور وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, اور تم پر وہ ہے جو تم پر فرض کیا گیا ہے, یعنی تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری, رسول کے اوپر رسول کی ذمہ داری ہے. رسول کے ذمہ پہنچانا ہے, تمہارے ذمہ ماننا اور عمل کرنا ہے. رسول سے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا پوچھا جائے گا, تم نے عمل کیا نہیں کیا نہیں پوچھیں گے, لیکن تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے قبول کر کے عمل کیا کہ نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, کہ اگر تم اس رسول کی مان لو, فرما برداری کرو, تو تم کو ہدایت ملے گی. ہدایت کب ملے گی؟ منمانی کرنے پہ, کپڑے نکال کے گھومنے پہ, چرس پینے سے, کنگھی نہیں کرنے سے, چمٹا لے کے اور وہ کشکول لے کے گھومنے سے، ہرے کپڑے پہننے سے نہیں، ہدایت کیسے ملے گی؟ مختصر جملہ ہے، وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، پورے دین کا خلاصہ ہے. ایک بات کسی کو بولنا ہے اگر ہدایت کے لیے، ایک ہی بات بس، اور کچھ نہیں بولنا ہے، پورے درس میں ایک ہی جملہ یاد رکھنا ہے، وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس رسول کی مان لو گے تم کو ہدایت ملے گی. اندھا آدمی کیا کرتا ہے؟ ہاتھ پکڑ کے چلو میں پار کراتا رستہ، ٹھیک ہے ہاتھ پکڑ لے جاؤں، چلو چلو رکو رکو ختم، ادھر آؤ تھوڑا ادھر آ جاؤ تھوڑا ادھر آ جاؤ، یہاں گھڑا ہے جیسے اندھا. ہم اندھے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی اندھا ہو سکتا ہے؟ ہم اندھے ہیں، جنت دکھائی دیتی اور جنت میں جانے کا ہمارا گول ہے، ایسی منزل ہے جو دکھتی ہے آپ کو نہیں دکھتی. کون نہیں جا سکتا ہے؟ جس نے جنت دیکھی ہے، جس نے جنت کا راستہ دیکھا ہے، جس کو جاننے والے نے سکھایا ہے، جس نے جنت بنائی ہے اس نے جنت کا راستہ بنایا بتایا، نبی کو اس پہ چلایا اور ہم کو کہا آپ نبی کے پیچھے چلو تو پہنچو گے جنت میں، نہیں تو نہیں پہنچتی. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر یہ اے نبی اگر یہ آپ کی فرما برداری کریں گے تو ان کو ہدایت میں دیکھیں. نبی کی ماننا، نبی کے فرمان کو جان کے اس پر عمل کرنا، یہ ہدایت ہے بس. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول پر تو بس پہنچانے کی ذمہ داری ہے کھول کھول کے. رسول پر ذمہ داری کیا ہے؟ پکڑ پکڑ کے چلانا نہیں، رسول کی ذمہ نہیں ہے. رسول کسی کی خوش آمد کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، رسول اللہ کی طرف سے متعین شخصیت ہے جس پر ذمہ داری ہے کہ آپ بتاؤ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ماننے والا بچے گا نہیں ماننے والا نہیں بچے گا، ماننے والا بچے گا نہیں ماننے والا نہیں بچے گا. یہ ہدایت ہے اور یہ ہدایت کا ماخذ ہے. تو اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اگر آدمی زندگی میں اپنائے وہ آدمی ہدایت پر ہے. جو آدمی کہے کہ ہم کو خواب میں دکھتا سب، سب ایسے سورسز جو چیک نہیں کر سکتے. اب آپ اس کے خواب میں جا سکتے، آپ کبھی کسی کو بولے کہہ رہے تو خواب میں ادھر کیا کر رہا تھا میرے خواب میں، بولے میں تو گھر میں تھا. تو آپ کا خواب ہے بھائی، اب وہ چیک بھی نہیں کر سکتا آپ کا خواب صحیح تھا کہ نہیں تھا. بولے میرے پہ الزام لگا رہا میں خواب میں آ کے تیرے کو مار کے گیا، یہ تیری تجوری میں سے پیسے لے لا میرے پیسے. کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں. اس کا خواب ہے، وہ اس پہ حجت نہیں ہو سکتا، اس پہ حجت نہیں ہو سکتا ہے، خواب دلیل نہیں. لیکن جو لوگ گمراہی کا راستہ اپناتے ہیں ان کے پاس آپ کو کیا جواب ملے گا؟ نقطہ اوپر چلا جاتا ان کے بارے میں جواب ان کا کیا ہے؟ خواب. ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ خواب. فلانے کے خواب میں آئے ادھر جاؤ جنت میں جائیں گے، فلانے کے خواب میں آئے اتنے لوگ تھے سب جنتی، فلانے کے خواب میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر جا رہے چلو تم بھی ادھر چلو. خواب دلیل نہیں ہے، خواب دل کا دلاسا ہے بس، دلیل نہیں ہے. دلیل وہ جو اللہ کی طرف سے آیا، الہام ہو رہا ہے ان کے اوپر، میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی. کیا ڈالی؟ کچھ بھی ڈالی، کہ آپ سے معروف کی دعوت دی جائے کہ منکر کو نہیں چھیڑا جائے گا. اچھا یہ اللہ کی طرف سے بات ہے، اور قرآن میں جو ہے وہ کیا کرنے کا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دل میں بات ڈالی، وہ دوسرا ایک سب کلاز ہے کہ لا کا، یہ کون سا نیا قاعدہ ہے؟ جو قرآن کا قاعدہ منسوخ نہیں ہوگا. جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں ان کے پاس ہدایت کا ماخذ یا تو خواب ہوگا یا تو الہام ہوگا کہ ڈائریکٹ ہم کو اللہ کی طرف سے آتا ہے، کشف ہوگا ان کے نزدیک کہ ہم کو دکھتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. کسی نے کہا کہ یہ حدیث اگرچہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے لیکن اس کا الہام ہمارے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بتایا کہ حدیث صحیح ہے. ایسا ہونے لگا تو پھر ہمارے بھی خواب میں آئیں گے کہ نہیں بولے وہ غلط ہے. بول سکتا ہے نہیں کوئی آدمی، تو کون آدمی چیک کرے گا سچا خواب کیا ہے جھوٹا خواب کیا ہے؟ ہدایت کے لیے دلیل اگر ہے تو قرآن و سنت، اس کو یاد رکھیں. ہدایت کیا ہے؟ وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، بہترین گائیڈنس اور ہدایت اگر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل نہ لائے اس کی بات ہم نہیں مانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت نہ ہو، جو آپ کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، ہم اس کو نہیں مانتے، اس کو ہدایت ہم نہیں کہتے ہیں. آئیے اب دوسرا حصہ دیکھتے ہیں، وقت ویسے بہت کم ہے، ویسے اتنا بھی سمجھ جائے تو کافی ہے، اس لیے کہ اگلا اسی کی تائید ہے لیکن مزید تفصیل اس میں ہے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت دے. ہدایت آپ نے سمجھ لیا کیا ہے لغوی طور پر, اور اسی طرح سے قرآن میں اور اسی طرح سے جو بھی استعمال اس کا ہے اس اعتبار سے ہدایت کیا ہے. صراط مستقیم کیا ہے, یہ کون سا راستہ ہے؟ کوئی آدمی کہ ہم کو تو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتے, کہاں ہے صراط مستقیم, یہ کیا ہے صراط مستقیم, اس بارے میں قرآن و سنت میں کیا بات آئی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ صراط مستقیم کے بارے میں لغت کے اعتبار سے اور قرآن میں اور حدیث میں کیا آیا ہے. ابو جعفر الطبری اپنی تفسیر, ابن جریر الطبری اپنی تفسیر میں کہتے ہیں, اجمعت الامۃ من اہل التاویل جميعا, سارے مفسرین امت کے ان کا اجماع ہے, سب کے سب کا یہی کہنا ہے, علی ان الصراط المستقیم هو الطریق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. سارے مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو. سارے مفسرین کا یہی کہنا ہے, کوئی دوسری بات نہیں کہتے ہیں, ایک ہی بات ہے, صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ ہے جس میں ٹیڑھا پن بالکل نہ ہو, بالکل ٹیڑھا پن نہ ہو. وَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي لُغَةِ جَمِيعِ الْعَرَبِ, اور عرب میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ, ان ساری زبانوں میں بھی اس کا یہی مطلب ہے, صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو, جو سیدھا راستہ ہو, اس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. صراط مستقیم ایک راستہ ہے, اس کی منزل کیا ہے؟ ٹھیک ہے راستہ تو پہنچتا کدھر, آدمی پوچھیں گا ٹھیک ہے راستے پہ جو جانا کدھر, پہنچیں گے کہاں پہ ہم؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, قال هذا صراط علی مستقیم, یہ صراط مستقیم ہے جو مجھ پر ہے, مجھ تک ہے. علیہ کے معنی میں علماء نے کئی باتیں کہی ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں, سورہ الحجر آیت نمبر 41, ابن کثیر کہتے ہیں, وقیل طریق الحق مرجعها الى اللہ تعالی و الیہ المنتہا, حق کا راستہ اس کا مرجع اللہ کی طرف ہے, اور اللہ ہی کی طرف وہ ختم ہوتا ہے, اللہ پر وہ ختم ہوتا ہے. یعنی اگر صراط مستقیم پر آدمی چلے, حق کے راستے پر آدمی چلتا رہے تو کس تک پہنچتا ہے؟ اللہ تک. تو اللہ تک پہنچنے کے کئی راستے ہیں, صوفیوں نے یہ بھی ایک مصیبت کھڑی کی, بولے راستے جیسے کئی ہوتے, کئی راستوں پہ چلو پہنچتے کدھر, یہ راستے سے بھی ہمارے گھر کو آتے, وہ راستے سے بھی ہماری خانقاہ تک آتے, کئی راستے ہیں یہ دنیا میں جتنے ہیں سب الگ الگ راستے ہیں, سارے راستے پہنچتے کہاں ہیں؟ بولے جیسے ساری ندیاں کہاں پہ پہنچتی, بولنے کے لیے بہت کچھ مل بھی جاتا دنیا میں. اللہ نے ایسی دنیا بنائی ہے کہ حق والے کو بھی دلیل ملتی, باطل والے کو بھی, لیکن اللہ کی دلیل صرف حق والوں کے پاس ہوتی ہے. اسی لیے مثالیں دے کے تو کوئی کچھ بھی سمجھا سکتا ہے, بولے ساری ندیاں کہاں پہ آتی, سمندر میں, ویسے ہی سارے راستے کہاں جاتے ہیں؟ اللہ تک پہنچتے ہیں. تو جتنے دین دھرم ہیں سب کے سب کہاں پہنچاتے؟ ایک تک ہی پہنچاتے ہیں. اس لیے صوفیوں میں یہ چیز مانی جاتی ہے کہ چاہے کوئی بھی طریقہ انسان اپنا لے, وہ کدھر پہنچتا ہے؟ اللہ تک پہنچتا ہے. یہ گمراہی صوفیوں میں آئی کہ انہوں نے باطل حق کا فرق ہی ختم کر دیا. آپ کو شہر میں ایسے لوگ ملیں گے, اس شہر میں ایسے ملیں گے, پتھر بھی پوچھے تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. یہ تصوف کی نحست ہے کہ آدمی اس عقیدے میں پڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قال هذا صراط علی مستقیم, یہ صراط مستقیم ہے جو مشتک ہے. اسی لیے ابن کثیر کہتے ہیں کہ صراط مستقیم حق کا راستہ وہ ہے جو اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ تک پہنچاتا ہے. اللہ تک پہنچانے والے کتنے راستے ہیں؟ ایک ہی راستہ ہے, اور وہ صراط مستقیم ہے. یہ کس کا قول ہے؟ ابن کثیر کہتے ہیں, وقالہ مجاہد والحسن وقتادہ, یہ سب تابعین ہیں, مجاہد حسن قتادہ تابعین ہیں. انہوں نے کہا کہ حق کا راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے, اللہ تک پہنچانے والا راستہ ایک ہی ہے جو صراط مستقیم ہے. لیکن ایک مصیبت یہ ہے صراط مستقیم کی, اسی لیے دعا مانگنا ضروری ہے اس کی ہدایت کی, کہ شیطان جو بیٹھا ہوا ہے وہ کہاں بیٹھا ہے؟ وہ قطب مینار پہ جا کے نہیں بیٹھا ہے, کسی میوزیم میں نہیں ہے, وہ صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے. آپ کو اس سے گزرنا ہے. وہ ہر مسلمان کے لیے, ہر انسان کے لیے صراط مستقیم پر ہے. جب اللہ کی طرف سے دھتکار آ گیا تو اس نے کیا کہا؟ قال فبما اغویتنی, اے اللہ جب تو نے مجھ کو بھٹکایا ہے, بھٹکایا کیوں؟ بھٹکانا پسند ہوا اس کو, اللہ کے حکم کو نہیں مانا, بھٹک گیا. اللہ کا قاعدہ ہے کہ جو گمراہی چمتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے. تو اس نے اللہ پر ذمہ داری ڈالی, اللہ تو نے جب اس کو بھٹکایا تہمت لگائی اللہ پر. کالا فبیما اغوئی سنی, اسی لیے بہت سارے گمراہ لوگ کیا کہتے ہیں آج کہ آج ہم گناہ کر رہے, اللہ نے تقدیر میں لکھے ہوا ہی تھا. اچھا تقدیر میں لکھا, تقدیر کا بہانہ کر کے گناہ کرنا, اللہ پر ذمہ داری, اللہ نے ہم کو ایسا بنا کر کے گناہ کر رہے ہیں ہم. تو آپ بتائیے کہ کیا انسان آزاد نہیں ہے؟ موضوع ہے اور انشاءاللہ مستقل اس پہ گفتگو ہم کریں گے, تقدیر کا عقیدہ کیا ہے. شیطان نے بھی اللہ پہ ذمہ داری, اللہ تو نے بھٹکایا مجھ کو, میرا کیا اس میں, تو نے بھٹکایا مجھ کو. قال فبما اغویتنی, اے اللہ جب تو نے مجھ کو بھٹکایا ہی ہے تو اب کیا کروں گا میں, اور زیادہ کروں گا. کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں تیرے صراط مستقیم پر ان کے لیے بیٹھوں گا. کن کے لیے؟ ان کی پوری اولاد کے لیے, آپ میں سب ہم لوگ کے لیے بیٹھے گا. پہلے اس نے وعدہ کر دیا اللہ کو کہ اللہ جب تو نے مجھ کو بھٹکایا ہے تو میں ان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ, ایک دم شیطان ایک دم ڈیڈیکیٹڈ ہے 24/7, چھٹی نہیں اس کی, چھٹی کا دن ہے کوئی آپ بتائیے, آپ میں سے کوئی جانتا ہے چھٹی کا دن اس کا نہیں ہے. ارے آدمی دین کے بارے میں بتایا آج تھوڑا روزہ نہیں رکھے گا چھٹی, آج کتنا پیاری بات بولتا ہے, جیسا اس کو چوائس ہے کیلنڈر کے حساب سے روزہ رکھ سکتے ہیں. بتایا آج نماز کو دل نہیں کر رہا, کل سے نماز, کل سے ہاں پارٹ نہا کے جائیں گے, کل جمعہ ہے نا. وہ 24 گھنٹے گمراہ کرنے کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھا ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں ان کے لیے آدم کی اولاد کے لیے صراط مستقیم پر بیٹھا رہوں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ, پھر میں آؤں گا ان کو بھٹکانے کے لیے, پھر میں آؤں گا ان کے سامنے سے ان کے پیچھے سے. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, دائیں سے اور ان کے بائیں سے, آگے جاؤں گا پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا بائیں جاؤں گا, یہاں سے نہیں مانا وہاں سے آؤں گا, وہاں سے نہیں آیا یہاں سے آؤں گا, یعنی کسی نہ کسی طرح سے اس کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین, ولا تجد اکثرهم شاکرین, اور تم ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہیں پائے گا, شکر گزار نہیں پائے گا. توحید کا خلاصہ شکر ہے. شکر کیا ہے؟ اللہ کی نعمت لے کر اللہ کا شکر ماننا, اللہ کی طرف انتساب اور اللہ کی مرضیات کا پورا کرنا, پوری شریعت کا خلاصہ ہے شکر. ولا تجد اکثرهم شاکرین, تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا. شیطان صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے اور بھٹکانے کے لیے بیٹھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ کیسے بھٹکائے گا؟ آدمی سوچے گا سب سیدھا رکھتا ہے, ٹھیک ہے ہم سائڈ سے جائیں گے, ایسا یہ بھولا بھلا آدمی جو ایسا بولے گا, اتنا آسان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیٹھ کے کیا معاملہ ہے اس کا, کہ اس راستے پر بیٹھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیدھے راستے سے کچھ اور راستے بھی نکلتے ہیں, اس سیدھے راستے سے کچھ اور راستے نکلتے ہیں. شیطان بتا گا اکڑے نہ اکڑے, ادھر نہیں ادھر جا, کیونکہ جب بھی ایسا آئے گا کہ سیدھا راستہ یہاں جا رہا ہے اور یہ راستہ ادھر جا رہا ہے, شیطان بتائے گا ادھر نہیں ادھر, اور کنفیوز کر کے آدمی کو غلط راستے پہ بھیج دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان مثال سے اس کو سمجھایا. جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فخط خطا ہاکذا امامہ, آپ نے ایک سیدھی لکیر اپنے سامنے کھینچی. فقال ھذا سبیل اللہ عز وجل, آپ نے کہا یہ اللہ کا راستہ ہے, اللہ کی سبیل ہے. سبیل کے معنی بھی راستے کے آتے ہیں, یہ اللہ کا راستہ ہے, ایک لکیر کھینچی, یہ اللہ کا راستہ ہے, یہ صراط مستقیم ہے. وخط خطین عن یمینہ وخطین عن شمالہ, اور آپ نے دو لکیریں دائیں طرف اس لکیر کے, سیدھی لکیر کے دائیں طرف دو اور بائیں طرف دو, جیسے کوئی بھی پیڑ میں شاخیں نکلتی ہیں پودے کی, آپ نے دیکھا ہوگا. تو ایک سیدھی لکیر کھینچی اور سیدھی لکیر سے ادھر دو ادھر دو, تو چار لکیریں آپ نے بنائی, سیدھی لکیر یہ اور دو ادھر دو ادھر, اسی میں سے نکلنے والی. قال ھذا سبیل الشیطان, یہ راستے کون سے ہیں جو نکل رہے ہیں؟ یہ شیطان کے راستے ہیں. ایک سیدھا راستہ اللہ کا ہے اور اسی سے جڑے ہوئے راستے کس کے ہیں؟ شیطان کے راستے ہیں, سیدھے راستے سے جڑے ہوئے راستے شیطان کے ہیں. ثم وضع یده فی الخط الاسود پھر آپ نے وہ جو راستہ تھا بیچ والا جو سیدھا تھا اس پر انگلی رکھی اور آپ نے اپنا ہاتھ رکھ کے کہا, آیت پڑھی, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے تم اس کی اتباع کرو, اس پر چلتے رہو, اس کی پیروی کرو, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, اور تم ان چھوٹی چھوٹی راہوں میں نہ نکل جاؤ, ان ٹیڑھے راستوں میں نہ نکل جاؤ, وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کر رہا ہے, تاکید کر رہا ہے تاکہ تم بچ جاؤ, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, تاکہ تم پرہیز ہو گار ہو کے بچ جاؤ گمراہی سے. ایک سیدھا راستہ ہے, اس سے شیطان اس پر بیٹھا ہوا ہے اور ٹریفک پولیس کی دشا کیا کر رہا ہے, ادھر میں ادھر جاؤ, ادھر نہیں ادھر جاؤ, گمراہ کر رہا ہے. ٹریفک پولیس تو بیچارہ صحیح راستہ بتاتا, یہ کیا کر رہا ہے, یہ راستہ ارے کوئی ہو ٹریفک پولیس بولے گا کیا ہم کو بدنام کر دیا. شیطان کیا کر رہا ہے, غلط راستے پہ ڈال رہا ہے آدمی, تم ادھر جاؤ, سیدھے راستے پہ سے تم ادھر چلے جاؤ. یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 153 ہے, اور اس حدیث کو امام احمد نے اور ابن ماجہ نے اپنی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں روایت کیا ہے. صراط مستقیم کوئی نیا راستہ نہیں ہے, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اسلام جو ہے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. بلا شبہ اس دور کے اعتبار سے, اس امت کے اعتبار سے اسلام وہ دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں پیش کیا جبکہ سب لوگ گمراہ ہو چکے تھے, ساری انسانیت گمراہ ہو گئی تھی. لیکن اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے, یہ ایسا دین نہیں ہے کہ پہلے کچھ اور دین چلتے تھے اب نیا دین کوئی آیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ اسلام ایک دین ہے جو پہلے نبی کا بھی تھا اور آخری نبی کا بھی تھا. صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو پہلے نبی کا بھی تھا اور آخری نبی کا بھی ہے, بلکہ قیامت تک کے اہل حق کا راستہ اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے, صراط مستقیم. کوئی نیا دین نہیں, کوئی نیا راستہ نہیں کہ چلو وہ نبی کا وہ راستہ تھا, یہ نبی والے وہاں سے دکھ رہے ہیں ان کو بھی دکھ رہے ہیں, ارے تمہارا وہ راستہ ہمارا ہی راستہ, ایسا نہیں. وہ ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی راستہ ہے, سارے نبیوں کا راستہ ایک ہے. قرآن کریم میں سورہ الانعام آیت نمبر 83 سے لے کر 88 تک آپ پڑھتے چلے جائیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ, یہ ہماری دلیل حجت تھی برہان تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں بطور دلیل عطا فرمائی. نرفع درجات من نشاء, ہم جس کے درجات کو چاہتے ہیں اونچا کر دیتے ہیں. ان ربک حکیم علیم, اے نبی آپ کا رب بڑا حکمت والا علم والا ہے. ووہبنا له اسحاق, اب نام سنتے جائیں نبیوں کے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ سارے نبیوں کے نام ایک جگہ کدھر آئے, قرآن میں یہ ریفرنس ہے آپ کے لیے, پورا قرآن ڈھونڈنے کی جگہ آپ کو ایک جگہ بہت سارے نام چاہیے نبیوں کے, 18 اتنے سارے نام آپ کو چاہیے ایک جگہ آپ کو مل جائیں گے. سورہ الانعام آیت نمبر 83 سے لے کے 88 تک. ان ربک حکیم علیم, بلا شبہ آپ کا رب بڑا حکمت والا اور علم والا ہے. ووہبنا له اسحاق ویعقوب کلن ہدینا, ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب اولاد کے طور پر دیے, کلن ہدینا ہم نے سب کو ہدایت دی تھی, اسحاق اور یعقوب. ونوحا ہدینا من قبل, اور ہم نے اس سے پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی. ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف, اور انہی کی اولاد میں سے نوح کی اولاد میں سے کون, داؤد سلیمان ایوب اور یوسف. وموسیٰ وہارون, اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام, یہ سب کے سب نبی. وکذلک نجزی المحسنین, اور ایسے ہی ہم بھلائی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. وزکریا ویحیی وعیسیٰ والیاس, اور زکریہ بھی یحیی عیسیٰ الیاس یہ بھی کل من الصالحین, سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے. وَإِسْمَعِيلَ وَلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ, اور اسماعیل اور یسع, یسع اور یونس اور لوط, سب کے سب نبیوں کے نام ذکر ہو رہے ہیں. وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ, اور یہ سب ہیں جن کو ہم نے سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی, انسانیت پر فضیلت دی تھی نبوت دے کر رسالت دے کر. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ, اور ان کے آبا میں سے باپ دادا میں سے اور ان کی اولاد میں سے ان کے بھائیوں میں سے ہم نے چنا. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاہُمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ, صرف ان کو ہدایت نہیں دی ہم نے بلکہ ان کے باپ دادا, ان کی اولاد, ان کے بھائی, ان کو بھی ہم نے چنا اور ان کو ہدایت دی, سب کے سب. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ, سب کو ہم نے ہدایت دی کدھر, کس کی طرف, صراط مستقیم کی طرف. یعنی معلوم ہوا صاحب نوح علیہ السلام سے لے کر سارے جتنے بھی رسول آئے یہ سب کے سب کس راستے پر تھے؟ صراط مستقیم پر تھے. سب کے سب کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. کوئی کہے آدم علیہ السلام کا نام نہیں آیا تو اللہ نے کہا ان کے باپ دادا میں سے ہے نا تو اوپر چلے گئے. اور کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آیا میرے اولاد میں ہے نا, ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں, تو سب آ جاتے اس میں. کوئی آدمی کہے آپ ان کو یہ نام نہیں مل رہا وہ نام نہیں مل رہا, تو اس میں باپ دادا اور اولاد ان میں اللہ نے اجمال کر دیا کہ ان میں اور بھی کئی آتے ہیں, کیونکہ اتنے رسول اور نبی نہیں ہیں اور بھی ہیں, 315 رسول گزرے ہیں. ذالک ھدى اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ, یہ اللہ کی ہدایت ہے, اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ ہدایت عطا فرماتا ہے. ولو, اب یہ آخری جو جملہ ہے, آخری جو جملہ ہے بہت اہم اور سخت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون, یہ سب کے سب ان کو ہم نے ہدایت دی, ان کو رسول اور نبی بنایا, ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون, اگر یہ شرک کرتے تو جو کچھ انہوں نے عمل کیے تھے ہم سب کو برباد کر دیتے ہیں. نبی ہیں, رسول ہیں, ان کی ہدایت, ان کی فضیلت ذکر کرنے کے بعد, ان کی عظمت بیان کرنے کے بعد قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے جو یونیورسل لا ہے اللہ کا, جس میں چینج اور کمپرومائز نہیں. ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون, یہ سب کے سب اگر شرک کرتے. لو جو ہے نفی کے لیے آتا ہے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ کریں, لیکن مان لو, فرض کر لو اگر یہ کرتے, اگر یہ شرک کرتے, اتنے بڑے بڑے لوگ بھی اگر شرک کرتے, لحبط عنہم ما کانوا یعملون, ان کا عمل برباد کر دیا جاتا ہے, ساری نیکیاں برباد. لئن اشرکت, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر آپ نے بھی شرک کیا ہے نبی تو آپ کا عمل برباد کر دیا جائے گا. ولتکونن من الخاسرین, اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے, خسارے میں پڑ جاؤ گے. تو ایک بات یہاں پر یہ معلوم ہوئی کہ صراط مستقیم کوئی انوکھا اور نیا راستہ نہیں, سارے نبیوں کا ایک راستہ تھا اور ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط مستقیم ہے, ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی دین ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ النساء آیت نمبر 69-70 میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ غیر نبی کو بھی یہاں پر جمع کیا کہ کن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. قرآن کریم میں آپ دیکھیں صراط المستقیم کی دعا میں کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. کن پہ انعام کیا اللہ نے؟ یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب خود اللہ نے قرآن میں دیا ہے کہ چار طبقے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے, نمبر ایک کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کے جیے, تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو ان کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. کون ہیں یہ لوگ؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, جو نبیوں میں سے ہیں, صدیقین میں سے ہیں, شہداء میں سے ہیں اور صالحین میں سے ہیں. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, اور کیا اچھے ساتھی ہیں یہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, رفاقت کے اعتبار سے, ساتھ کے اعتبار سے کیسے اچھے لوگ ہیں, نبی, صدیق, شہید اور صالح. صالح نچلا درجہ, نیک, اس سے اوپر شہید, اس سے اوپر صدیق, اس سے اوپر نبی. یہ چار مرتبے ہیں. پھر نبیوں میں رسول بھی ہیں, اول العزم ہیں, اور اس میں سید الانبیاء بھی ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ چار طبقے ہیں عظمت اور مراتب کے اعتبار سے. اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی مان کے چلے گا, زندگی میں فرما برداری کرتا رہے گا اللہ اس کے رسول کی, ان کا انجام ان کے ساتھ ہوگا جو جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. معلوم ہوا کہ یہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا, یہ بھی صالحین میں جمع ہو جائے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا صراط مستقیم اور سبیل کے بارے میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وساعت مصیرہ، جو کوئی ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود رسول کی مخالفت کرے، ہدایت واضح ہو گئی پھر بھی حق واضح ہو گیا لیکن رسول کو چھوڑ کے کچھ اور ہی کرنے میں لگ گیا، رسول کی تعلیمات کو پیٹ پیچھے ڈال کے اپنی منمانی کرنے لگ گیا، کسی اور کے پیچھے چلنے لگا، وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے اور راستہ چلنے لگے، نولی ما تولا، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے. دیکھیے قاعدہ اللہ کا، مڑا وہ ہے اللہ اس کو موڑ دے گا، وہ گمراہی کو چنے گا اللہ اس کے لیے آسان کر دے گا گمراہی کو. نولی ما تولا ونصلی جہنم، اور اس کو ہم جہنم میں پہنچا دیں گے، وہ ساعت مصیرہ، اور بہت برا ٹھکانا ہے. یہ مؤمنین کون ہیں جن کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے تو جہنم میں آدمی جاتا ہے، یہ ایمان والے ہیں کون؟ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 115 ہے. اس کو سمجھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بن جائے گی، میری امت 73 فرقوں میں بن جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، جہنم کی آگ میں جائیں گے، سوائے ایک ملت کے، سوائے ایک جماعت کے، سوائے ایک فرقے کے، سوائے ایک طبقے کے. فرقے کتنے ہوں گے؟ 73. فرقہ ہونا غلط نہیں ہے، غلط فرقہ ہونا برا ہے. اب بتائیے جو 73 فرقے ہوں گے، 73 فرقے سب جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. تو فرقہ ہونا برا نہیں ہے، لیکن گمراہ فرقہ ہونا برا ہے. فرقہ کون سا بنے؟ وہ فرقہ بنے اس فرقے میں جائے جو پہلا فرقہ تھا. فرقہ کا مطلب لوگوں کو لگتا ہے برا ہوتا، فرقہ کا مطلب ہوتا ہے جماعت. فرقہ کا مطلب جماعت، جب اختلاف ہو جائے تو ہر جماعت کو فرقہ کہتے ہیں. اب فرقے میں کوئی حق پر ہوگا، کوئی غلط ہوگا، گمراہ ہوگا. تو پہلا فرقہ جو تھا، جب لوگوں میں اختلاف ہوا توحید کی دعوت سے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت میں ایک فرقہ حق پر تھا، اس وقت میں بھی ساری انسانیت کے مقابلے میں، جو صحابہ کی جماعت تھی. اور پھر صحابہ جب ایمان لائے اور قومیں دوسری بھی اسلام میں آئی، پھر اس کے بعد گمراہی کے دروازے کھلے، پھر لوگوں نے اپنے اپنے فرقے بنائے، تو وہ ایک فرقہ ویسا ہی باقی رہا، وہ ایک جماعت ویسی باقی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے ایک دوسرا کوشچن پوچھے یہاں پہ، قالوا من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ تو 72 کی ڈیٹیل کون پوچھے، ضرورت ہی نہیں، جہاں جانا نہیں اس کو پوچھنا نہیں. لیکن جو ہم کو فرقہ چاہیے ہدایت والا، کہ ایک انسان اس کو پہچانے اور اس کو اختیار کرے، وہ کون ہوں گے جو ایک جنت میں جائے گا؟ ہم کو جنت سے مطلب ہے. قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس راستے پر، جس منہج پر، جس اصول پر، جس طریق پر، جس صراط پر، جس دین پر، جس نہج کے اوپر میں ہوں، جس عقیدے اور عمل پر میں ہوں، جن اصولوں پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس پر ہوں گے، وہ فرقہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو سارے نبیوں کا تھا، اور نبیوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور آپ کے صحابہ کا تھا. تو فرقے ہونے کے بعد صراط مستقیم کی پہچان کے لیے اگر آدمی کو کوئی پیمانہ، ترازو یا کوئی لینس اگر اس کے پاس ہے چیک کرنے کے لیے، فٹ پٹی اگر اس کے پاس ہے، تو ایک ہے، وہ کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی. جب کئی راستے لوگ بنا لیں گے گمراہ ہو جائیں گے. آگے آئیے حدیث، تو اس میں ایک طبقہ ہوگا جو ہدایت پر، وہ کون سا ہوگا؟ وہ اس راستے پر، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اس راستے پر جو ہوں گے وہ ہدایت پر ہیں، وہ صراط مستقیم پر ہیں، وہ جنت پہ جائیں گے، وہ جہنم سے بچ جائیں گے. تو آج بھی اگر ہم کو دیکھنا ہے کون صراط مستقیم پر ہے، تو جس کا قول و عمل اور اصول اور فروع یہ ہو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہے، جو آپ سے اور صحابہ سے ملتا ہے اس پہ چلو، اس دین کو اختیار کرو 1400 سال پہلے. آج اگر کوئی یہ دعوت دے رہا ہے تو یہ ہمارے لیے اشارہ اس بات کا کہ ہاں یہی دعوت حق ہے. کوئی کہہ رہا باپ دادا گمراہ تھے کیا؟ ٹھہرو ذرا بیٹھو، یہ ہدایت نہیں. کس کے باپ دادا؟ ہمارے فلانے دیوبندی بریلوی آگا خانی شیعہ سنی قوم. کس کے باپ دادا؟ باپ دادا ہر ایک کے رہتے نا، بغیر باپ دادا کے کوئی نہیں ہے کوئی، ہر ایک کے رہتے. سارے فرقے باپ دادا والے، آپ بتائیے کس کے پاس باپ دادا نہیں ہے؟ سب کے پاس ہے. تو کون ہدایت کر؟ باپ دادا والے ہدایت کر نہیں. اصول کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے پر ہوں، جو ان اصولوں پر ہوں، وہ ہدایت پر ہیں، وہ صراط مستقیم پر ہیں. صراط مستقیم کا خلاصہ شارٹ میں کیا ہے؟ توحید اور اتباع. توحید اور اتباع، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور آپ کی سنت کے مطابق آپ کے طریقے پر ہے. یہ پورا خلاصہ ہے صراط مستقیم کا. قرآن میں اللہ نے توحید اور اتباع دونوں کے لیے صراط مستقیم کا لفظ ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی آپ کہیے میرے رب نے مجھ کو صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے، صراط مستقیم کی طرف میرے رب نے مجھ کو رہبری عطا فرمائی ہے. دینن قیمن ملت ابراہیم حنیفہ، ایک مضبوط دین، ایک قائم دین، ابراہیم کا دین جو حنیف تھے، سب سے کٹ کے اللہ کے ہو گئے تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام جو توحید والے تھے، جو شرک نہیں کرتے تھے، ان کے دین کی ہدایت صراط مستقیم کی طرف اللہ نے مجھ کو رہبری دی ہے. معلوم ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ توحید والا دین ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی رسول، ان کی دعوت کیا تھی؟ ان اللہ ربی وربکم، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ بے شک میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، یہ صراط مستقیم ہے. میرا رب کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے رب بنا لیا. ان کی خود کی دعوت کیا تھی؟ میرا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے، اور یہ ماننا اور اس اعتقاد کے ساتھ چلنا یہ صراط مستقیم ہے. توحید کی دعوت، توحید والا دین، یہ صراط مستقیم، توحید کو تھامے رہنا. نمبر دو، نبی کی فرما برداری کر کے، نبی کی اتباع کر کے جینا، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ اللہ کی سبیل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مستقیم، اے نبی آپ راستہ دکھاتے ہو صراط مستقیم ہی کی طرف. نبی کا بتایا ہوا راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم ہے. تو اللہ کی توحید کو اختیار کرنا یہ صراط مستقیم ہے، اور نبی کی رہبری کو اختیار کرنا، نبی کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کرنا، نبی کی اتباع کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے. وہی چیز جو آدمی کلمے میں پڑھ کے اسلام میں انٹری کرتا ہے، کیا بولتا ہے؟ لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. تو توحید لا الہ الا اللہ، اتباع محمد رسول اللہ، اس سے اسلام پہ آتا ہے، اس سے صراط مستقیم پر آ جاتا ہے. یہ بنیادی اصول ہے جو پڑھایا جاتا ہے اسلام میں آنے کے وقت میں، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھایا ہے. اخیرا میں کچھ اہم باتیں بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ وقت ہمارے پاس ہمیشہ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اور آپ نے کہا ضرب اللہ مثلا صراط مستقیما، اللہ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کی ہے. اس حدیث کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے. ضرب اللہ مثلا صراط مستقیما، اللہ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کی ہے. وَعَلَى جَنْبَتَيِ الصِّرَاطِ سُورَان، راستہ ہے، اس کی دونوں طرف دیواریں ہیں، اس کی دونوں طرف دیواریں ہیں. فیہما ابواب مفتحہ، ان دیواروں میں کچھ دروازے ہیں کھلے ہوئے، کھلے دروازے ہیں، دروازے میں یعنی دروازہ بنا ہوا، جیسا دروازہ بنا ہوتا ہے اس میں بند کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے.
وعلى باب الصراط وعلى الابواب سطور مرخات،
اور ان دروازوں کے اوپر پردے چھوڑ دیے گئے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، مثال دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم.
وعلى باب الصراط دائب،
اس راستے کے شروعات میں یا اس کے دروازے پر ایک پکارنے والا پکار رہا ہے، کیا پکار رہا ہے؟
یقول ایها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا،
بعض روایات میں ولا تتعوجوا، وہ پکارنے والا صراط مستقیم پر کھڑے ہو کے پکار رہا ہے، لوگوں صراط مستقیم پر چلو، اس میں داخل ہو جاؤ اور اس سے بھٹکو مت، اس سے ٹیڑھے مت ہو جاؤ، ٹیڑھے راستے اختیار مت کرو، ولا تتعوجوا، عوج والے راستے پر مت چلو.
وداع يدعو من جوف الصراط،
اور اس صراط کے بیچ میں اور ایک پکارنے والا پکار رہا ہے.
فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب،
اس راستے پر چلنے والا اگر ان دروازوں میں سے کسی کو پردے کو ہٹا کے اس میں جانے کی کوشش کرتا ہے، کھولنے کی کوشش کرتا ہے، تو پکارتا ہے پکارنے والا جو بیچ میں کھڑا ہے راستے پر،
وہی حقا،
ارے برا ہو تیرا،
وہی حقا، لا تفتح فإنك إن تفتح تلج،
ارے تیرا برا ہو، مت ہٹاؤ پردہ، مت کھول اس دروازے کو، اس لیے کہ اگر تو کھولے گا تو تو اس میں چلا جائے گا، اگر کھولے گا پردہ ہٹا کے دیکھیں کیا چل رہا ہے ذرا، دیکھیں گے تو صحیح، اگر تو اس کو کھولے گا تو تو کیا ہوگا، تلے جو اس میں چلا جائے گا، چلا جائے گا. اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیا ہے وہ، آپ فرماتے اصر و صراط الاسلام، وہ راستہ کیا ہے، صراط اسلام ہے.
والسوران حدود اللہ تعالی،
وہ دیواریں اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، نفاق نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، زنا نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، جتنی منع کی ہوئی چیزیں ہیں وہ دیواریں کیا ہیں، وہ منع کی ہوئی چیزیں ہیں.
والسوران حدود اللہ تعالی والابواب المفتحة محارم اللہ تعالی،
اور وہ جو دروازے ہیں وہ سارے حرام کام ہیں، اللہ کی منع کی ہوئی چیزیں دیواریں ہیں جو رکاوٹ ہے جانے سے، وہ علم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ یہ منع ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، اور وہ دروازے کھلے ہوئے دروازے انٹری پوائنٹس ہیں گناہوں میں گھسنے کے، جو حرام کام ہے، اللہ نے حرام جن کو کیا ہے.
والابواب المفتحة محارم اللہ تعالی وذلك الداعی علی رأس الصراط کتاب اللہ عز وجل،
وہ جو راستے کے سرے پہ تم کو پکار رہا ہے کہ اے لوگوں اس راستے پر چلو، اس میں داخل ہو جاؤ اور ٹیڑھے میڑے ادھر ادھر مت جاؤ، یہ کیا ہے، کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، جو پکار پکار کے لوگوں کو کہہ رہی صراط مستقیم پر چلو، شروعاتی اس سے ہو رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم پہلی صورت میں.
اور والداعی فوق الصراط واعد اللہ فی قلب کل مسلم،
اور وہ جو بیچ میں پکار پکار کے کہتا ہے مت کھولو کھڑکی کو، وہ دروازے کو مت کھول، وہ پردہ مت ہٹا، اس لیے کہ اگر ہٹائے گا تو گر جائے گا، اس میں چلا جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، حرام میں مبتلا ہو جائے گا. کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مومن بندے کے دل میں اللہ کا نصیحت کرنے والا ہے، وائز ہے، اور میں نے کہا وہ فرشتہ ہے جو انسان کے دل میں خیر کی تلقین کرتا ہے، برائی سے اس کو منع کرتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ میں ہوتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے کہ بھلائی کے بارے میں اس کو ترغیب دیتا ہے کر، بہت اچھا کام ہے، برائی کے بارے میں کہتا ہے مت کر، یہ گناہ کا کام ہے، مت کر، اس کو آدمی کے دل میں فرشتہ بات ڈالتا رہتا ہے. اب آدمی آزاد ہے، چاہے تو اس کو مان کے نیک عمل کرتا ہے، چاہے تو اس کو مان کی برائی سے بچتا ہے، یا پھر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے. تو یہ صراط مستقیم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی، اور اس پہ ایک لفظ یاد رکھے آپ نے فرمایا یہ صراط جو ہے یہ کیا ہے، اسلام ہے. تو اس سے علماء نے کہا کہ صراط مستقیم اسلام ہے، صراط مستقیم اسلام ہے.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
آخر ہیں آپ تھک چکے ہیں، انشاءاللہ تھوڑا مختصر ہم اس کو ختم کر رہا ہوں میں. آخری جو حصہ، اس لیے کہ ہدایت کو جاننے کے بعد ضروری ہے کہ ایک آدمی گڑھے کو بھی جانے تاکہ اس سے بچے.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
یہ تو معلوم ہوا کہ جن پر انعام ہوا وہ کون ہے، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، یہ راستہ ہدایت والا جن پر انعام ہوا. اب یہ ضالین اور یہ مغضوب علیہم یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی حدیث میں فرماتے ہیں
الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضلال. یہود وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا, یہ یہودی ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا, اور جو گمراہ ہو گئے وہ کون ہیں؟ آپ فرماتے والنصارى ضلال, نصرانی جو ہیں عیسائی یہ بھٹکے ہوئے ہیں. آدمی خوش ہو جائے گا, بولے چلو آپ, ہم لوگ تو نہیں ہیں, یہود ادھر نصارا ادھر, ہم لوگ بیچ میں. ایسا نہیں ہے, اگر بھٹکنے کا امکان نہیں ہوتا تو ہر رکعت میں فرض نہیں ہوتا. اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے, جو چیز کا ڈر نہیں ہو اس کو مانگنے کو اللہ کیوں کہے گا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر غضب ہوا, جو گمراہ ہو گئے. تو اگر جانے کا امکان ہی نہیں ہوتا تو مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ بے فائدہ چیز اللہ مانگنے کے لیے نہیں کہتا ہے. اور اتنا پابندی سے مانگنا, وضو کر کے, قبلہ رخ ہو کے, ہاتھ باندھ کے, مل کے سب ایک ساتھ, تو کوئی بہت اہم چیز ہوگی تبھی تو مانگنے کے لیے کہا, اور بہت امکان ہے اس بات کا. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امکان کی یقینی خبر دی ہے. آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم ضرور بضرور تم سے جو پہلے گزرے ہیں ان کے راستے پر چلو گے, ان کے راستے پر چلو گے. شبرم بشبرم وذراعم بذراع, بالشت بالشت اور ہاتھ ہاتھ, ناپ تول کے, ایکوریسی کے ساتھ ان کے جیسا کام کرو گے. ناپ ناپ کے چلو گے, ایک بالش وہ چلے تو تم بھی ایک بالش چلو گے, ایک ہاتھ چلے تم بھی برابر ان کی پابندی کے ساتھ ان کے پیچھے چلو گے, ان کی مشابہت اختیار کرو گے, ان کے اوصاف اختیار کرو گے, ان کے اعمال میں مبتلا ہو جاؤ گے, ان کی گمراہیاں تم میں بھی آئیں گی. شبرم بشبر وذراعم بذراع حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموه, اگر وہ دب ایک جانور ہوتا ہے جو ریگستان میں رہتا ہے, وہ سوراخ میں بل میں رہتا ہے, دب اگر وہ اس کے سوراخ میں گھسے ہیں تو تم بھی جاؤ گے ان کے پیچھے, اس کے اتنی ایکوریسی کے ساتھ میں تم ان کے پیچھے چلو گے, جاؤ گے. اور کوئی آدمی دوسرا کسی کے پیچھے چل رہا ہو, چلتے چلتے وہ پانی میں چلا ہے تو تھوڑا رک جاتا, بھائی کیا کہاں جا رہے ہیں, ڈوبنا ہے, آپ کو آتا ہوگا تیرنا, مجھ کو نہیں آتا. لیکن وہ اگر سوراخ میں گئے ہیں, بل میں اس کے گھسے ہیں, تو تم بھی جاؤ گے ان کے پیچھے, اتنا پیچھے چلو گے ان کے. قلنا یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول, الیہود والنصارى, یعنی آپ جن کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ جن کے پیچھے تم چلو گے, کیا وہ یہود و نصارى ہیں, عیسائی اور یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فمن, اور کون, اور کون, یہود و نصارا کے پیچھے تم چلو گے, ناپ تول کے, ایکوریسی کے ساتھ میں چلو گے, ہر ہر چیز ان کی اپناؤ گے, برتھ ڈے سے لے کر نبی کے برتھ ڈے تک تم ان کا جو ہے ان کی اتباع کرو گے. کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ کرسمس ہم بھی منا رہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام کا منا رہے, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منا رہے, اور بعض لوگ تو دلیل دیے ہیں کتاب میں, تو وہ منا سکتے, ان کا آپ نہیں منا سکتے, کتنا اچھا لگتا. شبرم بے شبرم وہ دیرام بے دیرام, ہر ہر چیز ان کی اپنا ہوگی, بل میں گھسے وہاں گھسو گے, ان کے پیچھے پیچھے چلو گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول, یہود نصارا, آپ نے اور کون, وہی تو ہیں ان کے پیچھے تم چلنے والے ہو. اسی لیے سورہ فاتحہ میں ہم کو کہا گیا بچنے کی دعا کرو اللہ سے, کیونکہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی پاسبلٹی ہے, اور ایسا ہونے والا ہے تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اللہ سے بچنے کی دعا کرو, بچنے کی دعا کرو, یہ ہم کو سکھایا گیا ہے. لیکن کوئی آدمی یہ سوچے گا یہ دو ہی کیوں, مشرکین کہاں گئے؟ آدمی بولے گا یہ تو یہود و نصارا, یہ نبیوں کی ماننے والی قوم ہے, مشرکین تو تیسرے ہیں, اور ان میں سب سے ڈینجر تو وہ جو شرک کرتا ہے, تو ان کو چھوڑ کے ان دو کو کیوں ذکر کیا گیا یہاں پہ؟ اس کو یاد رکھیے, یہاں دو کی تخصیص نہیں ہے, دونوں کا ذکر بطور تمثیل ہے, مثال ہے, یہ سمبولک ہے کہ اللہ کی کتاب پانے والی قوم, وہ قوم جس کو نبی کتاب اور علم چھوڑ کے چلا جائے, اس قوم میں جو گمراہیاں آتی ہیں, ان دو قوموں میں جو گمراہی آئی, اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب چھوڑ کے گئے قرآن, اس میں بھی وہ گمراہی آئیں گی. اپنے سے پہلی حامل کتاب قوموں کو, دو قوموں کو دیکھو جو بڑی قومیں ہیں, ان میں جو گمراہیاں آئیں, ان کی جو گمراہی کا سبب تھا وہ تمہارے اندر بھی پیدا ہوگا. حامل کتاب قوم, نبی کی ماننے والی قوم, نبی کی ماننے والی قوم بھی گمراہ ہوتی ہے. وہ کیسے گمراہ ہوتی ہے؟ اس کی گمراہیاں کیا ہیں؟ دو گمراہیاں اس کی ہیں. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمتہ اللہ علیہ نے سورۃ الفاتحہ کی الگ سے تفسیر لکھی ہے، مختصر تفسیر ہے، بہت عمدہ بات اس میں کہی جامع انداز میں. کہتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُهُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَالْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ لَمْ يَعْمَلُوا بِعِلْمِهِمْ وَالضَّالُّونَ الْعَامِلُونَ بِلَا عِلْمٍ فَالْأَوَّلُ صِفَةُ الْيَهُودِ وَالثَّانِي صِفَةُ النَّصَارَى. ایک دم عمدہ بات ہے. کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دو لوگ ہیں. کہتے ہیں مغضوب علیہم وہ ہیں جو جاننے کے باوجود، جنہوں نے علم کے باوجود عمل نہیں کیا، اور جو بھٹک گئے وہ ہیں کہ جنہوں نے عمل کیا لیکن علم کے پاس نہیں تھا، بغیر علم کے عمل میں لگ گئے. پہلی صفت یہود کی ہے، دوسری صفت نصارہ کی. یہود کے پاس علم تھا، باریک باریک باتوں کا علم. موسیٰ علیہ السلام حکم لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے گائے ذبح کرو، کیسی گائے، کون سی کلر کی ہونا، کیا ایج والی ہونا، پوری ڈیٹیل. پیلی گائے ہو، ایسی ہو، ویسی ہو، خوبصورت ہو، صحت مند ہو، بوڑھی نہ ہو، اس میں جوتی نہ جاتی ہو، ڈیٹیل والی قوم، ایک دم باریک باریک بال کی کھال. علم کے اعتبار سے بہت تحقیقی قوم، لیکن عمل کا وقت آیا وما کادوا یفعلون، عمل کرنے کا جذبہ نہیں. خواہشات کی اتباع اتنی عام کہ جب نبی آ کر منع کرے غلط ہے تو نبی کے قتل کے لیے بھی تیار ہے کہ نہیں؟ کہ خواہشات کے غلبے میں علم کے باوجود عمل نہیں کرنا بلکہ اصلاح کرنے والے کے دشمن بن جانا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ یہود کی ہے. کہا کہ پہلی صفت یہ ہے، علم کے باوجود عمل نہیں کرنا، جو یہود کا خاصہ ہے. دو، نصارہ بیچارے عمل کرنے پہ آئے تو اللہ کے حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا، دین میں بدعتیں نکال دی، روحانیت ایجاد کر لی، نئے نئے عقیدے اور نئی نئی مجاہدے گھڑنا، بغیر علم کے اپنی طرف سے دین میں اضافے کرنا. عیسیٰ علیہ السلام کی محبت پر ماننے پر آئے، اتنا مانے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور عمل پر آئے تو اللہ نے نکاح حلال کیا تھا، کھانا حلال کیا تھا، اپنے اوپر اس کو بھی حرام کیا. مجاہدے والے تو عمل پر آئے تو بغیر علم کے دین میں عمل بے غلو کرنے والے، عقیدے میں غلو کرنے والے، ماننے میں اور تعظیم میں غلو کرنے والے، یہ عیسائیوں کا خاصہ ہے. یہ دو گمراہیاں اس امت میں بھی آئیں گی، آج بھی ہیں. ایک طرف وہ طبقہ ہے جو علم والا ہے لیکن عمل نہیں، دوسرا وہ طبقہ ہے جو عمل کر رہا ہے لیکن خرافات اور بدعات میں ہے. یہ دو گمراہیاں انسانیت میں آتی ہیں، حامل کتاب قوم میں یہ دو گمراہیاں آتی ہیں، جان کے نہیں کرنا بے عملی، اور بغیر علم کے عمل کرنا، یہ گمراہی اور غلو کا راستہ ہوتا ہے. اسی لیے یہ دو چیزیں جو ہیں، یہ ان دو، اب دیکھیں آپ ان دو قوموں کے لیے آخری وقت کچھ بتا رہا ہوں، یہ بہت اہم بات ہے جو جاننا ضروری ہے. بعض لوگ کروٹے، پنکھے وغیرہ، ٹیوب لائٹ گننے میں لگے ہوں گے، یہ کچھ اہم باتیں ہیں، کیونکہ آدمی کی ایک حد ہے، میں بھی سمجھ سکتا ہوں، آپ لوگوں کی بھی حد. دو گھنٹے کا مذاق ہے کیا؟ اتنا کوئی ستاتا کیا؟ جمعہ کتنا اچھا رہتا، پٹ 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 ختم. دو دو گھنٹے رات میں، وہ بھی رات میں، دن بھر کے تھکے آ رہے ہیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے، یہ اصل میں پھل پکنے کے ٹائم پہ اس کو لینا ہے. اصل بات یہ ہے، سمجھنا ضروری ہے. دو گمراہیاں یہود و نصارہ کی بہت عام ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تلقین کے ساتھ سمجھایا. آج مسلمانوں میں گمراہی ہے، وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، نبی اور صالحین میں غلو، ان کی عبادت بنا دینا، اللہ کی عبادت کے ساتھ ان کو معبود بنا لینا. ایک، قبر پرستی صاف الفاظ میں. نمبر دو، علماء پرستی. یہ دو یہود و نصارہ کی خاصیت تھی جو آج اس امت میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی میں بول رہا ہوں، سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من کان قبلکم، یہ آخری ایام میں، آخری اوقات میں کہی ہوئی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا ان من کان قبلکم، تم سے جو پہلے تھے یہود و نصارہ، کانوا یتخذون قبور انبیائہم و صالحیہم مساجد، ان کا حال یہ تھا کہ اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں، بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، سجدے کی جگہ بناتے تھے. کس کو؟ اپنے نبیوں اور صالحین کی قبروں کو. الا فلا تتخذ القبور مساجد، خبردار قبروں کو مسجدیں نہ بناؤ، قبروں کو سجدے کی جگہ نہ بناؤ. انی انہاکم عن ذلک، میں اس سے تم کو منع کر رہا ہوں. پہلے لوگ کیا کرتے، پہلے کون، لتتبعن سنن من کان قبلکم، تم پچھلوں کے راستے پہ چلو گے. پچھلے کون تھے؟ پچھلی حدیث میں یہود و نصارہ. یہاں بھی کہہ رہے تم سے جو پہلے تھے وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو اور نیک لوگوں کی قبروں کو، نبیوں کی بھی اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجد سجدہ گاہ بنا لیا، اس پہ جا کے سجدے کرتے تھے یا اس کو اپنے لیے قبلہ بناتے تھے سجدے کے لیے. آپ نے فرمایا خبردار ایسا مت کرنا، میں تم کو منع کر رہا ہوں. اس سے زیادہ واضح الفاظ اور کیا ہوں گے؟ لیکن آج امت محمدیہ کی اکثریت اس میں مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ اکثریت اس میں مبتلا ہے. نبی کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تم چلو گے ان کے راستے پر، تو اکثریت چلی گئی اس کے اوپر. آج دین سمجھ کے، توحید سمجھ کے، ایمان سمجھ کے ولیوں اور نیک لوگوں کی قبروں پہ جا کے مسلمان سجدے کر رہا ہے. صرف سجدہ نہیں کر رہا اور سب کچھ کر رہا ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے. ہم اولیاء کے منکر نہیں، ہم اولیاء کی شان میں گستاخی کرنے والے نہیں، لیکن کسی کو بھی آپ ولی بنا دو ہم اس کو نہیں مانتے. ہمارے نزدیک وہ ولی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہے. نبی کا طریقہ چھوڑ کے ولی بنے ہو ہی نہیں سکتا ہے. ولی بننا ایسا آسان نہیں ہے، نبی کے طریقے پر چلنا پڑے گا. فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کا محبوب بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے، اس کے بغیر نہیں بن سکتا ہے. تو ایک چیز تو پچھلی قوموں کی بتائی یہود و نصارہ کی، کیا تھی؟ نبیوں اور صالحین کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا، جو شرک کا بنیادی سبب ہے. اور آج واضح صورت امت میں. نمبر دو، علماء پرستی. شریعت کے احکام میں علماء کی بات دیکھنا اور اللہ اس کے رسول کے خلاف بھی جائے تو کوئی مطلب نہیں. یہ بھی یہود و نصارہ میں تھا. ایک لمبی روایت میں جس کو امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے، اور امام الترمذی اور امام البیہقی نے بھی الکبریٰ میں اس کو ذکر کیا ہے، سنن الکبریٰ میں، اور صحیح روایت ہے، حسن درجے کی روایت سے. عدی ابن حاتم جو عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے، صحابی عدی ابن حاتم، فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عنقی صلیب، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں صلیب تھی، کراس تھا. فقال یا عدی القی ھذا الوثن من عنقی، آپ نے کہا اے عدی گلے میں سے یہ جو وثن ہے، بت ہے، اس کو نکال کے پھینک، گلے میں سے اس وثن کو نکال کے، معبود کو نکال کے پھینک. تیرا معبود ہے، گلے میں ڈالا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جو صلیب دی گئی تھی، جو عقیدہ عیسائیوں کا، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ اللہ نے اٹھا لیا، کل آپ سن چکے ہیں. القی عنک، القی ھذا الوثن من عنقک، اپنی گردن سے، اپنے گلے سے یہ بت نکال کے پھینک دے. وانتهيت اليه وهو يقرا سوره البراءه، کہتے میں آپ کے قریب گیا تو آپ سورة البراءه کی آیت پڑھ رہے تھے. سورة البراءه کون سی سورہ ہے؟ سورة توبہ، سورہ توبہ. حتى اتى على هذه الايه، پڑھتے 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 آپ اس آیت پہ پہنچے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، انہوں نے، یہود و نصارہ نے، اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. احبار علماء، رہبان راہب، جو دنیا تاریخ دنیا تھے، اللہ اللہ کرنے والے، عبادت گزار بزرگ ان کے، جن کو اللہ والے وہ لوگ بولتے تھے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم، انہوں نے اپنے علماء کو اور مرشدوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. قال فقلت، میں نے کہا، کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ انا لم نتخذهم اربابا، اللہ کے رسول ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا تھا، ہم ان کو رب تھوڑی بولتے تھے. ہمارے علماء کو، ہمارے درویشوں کو، ہمارے فادر وغیرہ جو بھی ہوتے تھے، ان کو ہم رب نہیں مانتے تھے، ان کو رب نہیں بناتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا، نہیں ایسا تھا، بلا. الیس یحلون لکم ما حرم علیکم فتحلونہ، کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اگر تمہارے علماء حلال کر دیتے تو تم حلال مان لیتے، ایسا نہیں تھا. وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْكُمْ مَا أُحِلَّ لَكُمْ فَتُحَرِّمُونَهُ، اور اللہ نے جس کو حلال کیا ہے تمہارے علماء اور تمہارے درویش تمہارے لیے اس کو حرام کر دیتے تو تم بھی حرام ماننے لگتے اس کو، کیا ایسا نہیں تھا؟ فَقُلْتُ بَلَى، میں نے کہا ہاں ایسا تو تھا. آپ نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے. یعنی معلوم ہوا صرف سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے، حلال و حرام میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کی شریعت کے مقابلے میں کسی اور کو مستقلاً اس کی بات کو ماننا کہ یہ حلال کر دے تو حلال، حرام کر دے تو حرام، اگر اس کو یہ مستقلاً حق تصور کرتا ہے، مانتا ہے، اس کو رب بنا لیا، اس کو معبود بنا لیا. رب کا بھی لفظ آیا اور معبود کا بھی لفظ آیا. آیت میں کیا لفظ ہے؟ رب بنا لیا. حدیث میں کیا ہے؟ یہ ان کی عبادت ہے. تو آدمی اگر کسی کے بارے میں کہتا بھائی عالم نے بول دیا ہمارے لیے حلال ہے، بس ہم تو مانتے بھائی اس کو، ٹھیک ہے قرآن میں حرام ہے، عالم نے بولا حلال ہے، ہم مانتے اس کو، عالم کی بات ہم مانتے. اللہ کی حرام و حلال میں کسی اور کو اگر مستقلاً حق تسلیم کرے کہ ان کے بولنے سے حرام حلال ہو جاتا ہے اور ان کے بولنے سے حلال حرام ہو جاتا ہے، تو اس آدمی نے شریعت بنانے اور دینے کا حق اس عالم کے لیے تسلیم کیا، ویسے ہی جیسے اللہ کے لیے ہے. اس کو شرک بولتے ہیں. ان علینا للہدا، شریعت دینے کا حق صرف اللہ کو ہے، نبی کو بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریعت پہنچانے والے تھے، آپ مبلغ تھے، آپ رسول تھے، آپ نے اپنی طرف سے دین بنا کے نہیں دیا ہے، اللہ کا دین پہنچایا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کرتا ہے تو یہ ان کی عبادت کرنا ہوا. تو آج یہ چیز امت میں ہے، بزرگ پرستی، علماء پرستی آج ہے. ہم علماء کی مت مانو نہیں کہتے ہیں، بعض لوگوں نے کیا علماء سے بھگارے لوگوں کو، ہم کہتے ہیں علماء انبیاء کے وارث ہیں، لیکن علماء کا کام شریعت بتانا ہے، شریعت بنانا نہیں ہے، ہے کہ نہیں؟ شریعت بنانا نہیں ہے، شریعت بتانا ہے. ان کا کام ہے قرآن و سنت سے بتائیں. آپ دیکھ چکے ہدایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ ایسا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ ہدایت ہے. لیکن اگر کہیں ہم بول رہے نا آج سال ہم نے کیا کیے، آپ نے کیا کیا، ہمارا تھوڑی کام ہے دیکھنا، آپ کے والد کو نہیں معلوم آپ نے کیا، ہم کو معلوم رہنا، آپ کے استاد کو نہیں معلوم آپ نے کیا کیا. اب بتائیے ایک آدمی اگر اس طرح سے کہنے لگے ہم جو بول دیں وہ حلال ہوتا ہے، ہم جو بول دیں وہ حرام ہوتا ہے، یہ حق اللہ نے کسی کو دیا نہیں. ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ کہے نہیں قرآن میں ایسا ہے حرام دکھ رہا ہے، آپ بتاؤ ہم کو حلال ہے حرام ہے، کیا ہے؟ قرآن میں تو اس کو شرک کہا گیا. صحابہ تو ایسا کرتے تھے، صحابہ نبی کو بڈے نہیں مناتے تھے، آپ بول رہے بنانا، تو کیسے ہم کریں گے اس کو؟ تو صحابہ کا راستہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے، اور اس راستے کو چھوڑتے ہی دوسرا راستہ شروع ہوتا، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اس کو چھوڑ کے دوسرا راستہ شروع. کون سا راستہ ہے؟ وہ شیطان کا راستہ ہے. تو صراط مستقیم ایک ہے، لیکن شیطان کے راستے ایک ہے، کئی راستے ہیں، چار راستے تو اللہ کے نبی نے بتائے، چار کو یہاں فٹ نہ کر دے اس کو. اس لیے کہ چاروں علماء، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، یہ سب اہل حق میں سے تھے، ان کا بھی ایک راستہ تھا، چار راستے نہیں تھے، ان کا بھی ایک ہی راستہ تھا. لیکن ایک آدمی صراط مستقیم چھوڑ دے، اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ دے، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے گا، یہ آدمی گمراہ ہو جائے گا، یہ آدمی گمراہ ہو جائے گا. اس کو اللہ کے رسول کی بات کہی جائے، وہ کہے ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ہے، نبی کی سنتیں صحیح ہے، نبی کی باتیں صحیح ہے، لیکن ہمارے علماء ایسا بولتے ہیں ہم ایسا کریں گے، یہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا. اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ اگر ایسا آدمی کرے تو یہ آدمی شرک میں پڑ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کا فتویٰ ہے، نبی کا فتویٰ ہے، تل کا عبادت ہم، یہ ان کی عبادت ہے کہ اللہ کی حلال و حرام میں ان کو مستقلاً حق مان لے، ان کی بات کو ترجیح دے اللہ اس کے رسول کے بات کے مقابلے میں، تو یہ ان کی عبادت کرنا ہو جاتا ہے، یہی شرک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو خلاصہ کلام یہ، اور بھی اس میں کچھ باتیں تھیں لیکن اتنا ہمارے لیے اس میں کفایت ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صراط مستقیم پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گمراہی کے سارے راستوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر اس میں کوئی بات ایسی ہو جو موضوع سے متعلق ہو اور نہیں سمجھی ہو تو آپ بتائیں تاکہ اس کی وضاحت ہو سکے، ورنہ سوالات کے لیے مہینہ بھی کم ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور ہم کو اپنی دنیا اور آخرت کے مسائل میں اللہ کی طرف رجوع ہونے والا بنائے. سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.